حسن اور حسین کی پرورش, حسن اور حسین کی تربیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنا چاہیے. روایت ام المومنین جناب عائشہ کے حوالے سے ہے, اور جناب عائشہ کے حوالے سے روایت کی جو اہمیت ہے وہ اپنے مقام پر صحیح, لیکن روایت ایسی روایت ہے جسے علماء اسلام نے قابل توجہ مانا. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی جناب عائشہ کے پاس, اس حالت میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی, اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر جناب عائشہ کے سامنے بیٹھ گئی. تو اب روایت یہ ہے کہ جب جناب عائشہ کے سامنے بیٹھی, جناب عائشہ کھجوریں کھا رہی, کھجوریں کھاتے کھاتے تین کھجوریں اٹھا کر اس کے حوالے کر دی کہ ایک اس کے لیے, ایک بیٹے کے لیے, ایک بیٹی کے لیے. اس نے ایک کھجور بیٹے کو دی, ایک کھجور بیٹی کو دی, ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لے لی. بیٹے نے اپنی کھجور کو ختم کر لیا, لڑکی نے اپنی کھجور کو ختم کر لیا, اور تیسری کھجور ماں کے ہاتھ میں ہے, وہ جناب عائشہ سے باتیں کر رہی, کھجور ہاتھ میں ہے. ایک مرتبہ بیٹے نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ مجھے تھوڑی سی کھجور اور دے دی جائے, تو آدھی کھجور اس نے کاٹ کر اپنے بیٹے کے حوالے دی, لیکن روایت یہ ہے کہ باقی آدھی کھجور جو اس کے ہاتھ میں بچی فوراً اس نے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی. گفتگو کرتی رہی اور چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جو اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے, جناب عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ, ابھی تو نے جنتی عورت کی زیارت کے ثواب کو حاصل کیا, اور ابھی تو نے جنتی عورت کی صحبت کے ثواب کو حاصل کیا. جناب عائشہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اس عورت کے بارے میں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کس طرح سے خرابی کا سلوک کیا؟ لا ریت کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری باتوں پر عمل کرے اور اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں, تو حقیقت میں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. تو ایک طرف تو یہ کردار ہے امام حسن امام حسین سید عالم امیر المومنین کے گھرانے کا کہ بیٹے ہیں تو برابری کا سلوک ہو رہا ہے, بیٹیاں ہیں تو برابری کا سلوک ہو رہا ہے, اور بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ایک ہمارا ماحول ہے, ایک ہمارا ہمارے گھرانے ہیں تو جس کے اندر بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے بیٹی پر, اور بیٹوں میں بھی فرق رکھا جاتا ہے کہ کسی بیٹے کو زیادہ چاہا جاتا ہے, کسی کو کم چاہا جاتا ہے. پیغمبر کے روایت ذہن میں رہے کہ یہ اہل جہنم کا فعل ہے, فقہ کا مطلع ہے, اکثر علماء نے حرام قرار دیا ہے, کچھ نے مکروہ قرار دیا کہ اگر باپ اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز ایک بیٹے کے لیے لے کے آ رہا, کھیلنے کا کوئی کھلونا ایک بیٹے کے لیے لے کے آ رہا, لباس کا کوئی جوڑا ایک اولاد کے لیے لے کے آ رہا, تو علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے جب تک کہ دوسری اولادوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے. اگر کہ آج کل کے علماء نے اسے مکروہ سمجھا ہے, انتہائی شدید مکروہ, کہ اگر ایک اولاد کے لیے کھانے کی چیز لائے تو دوسرے کے لیے بھی لانا ضروری ہے, ایک کے لیے جوڑا لے کر آئے تو دوسرے کے لیے بھی لانا ضروری ہے, تو یہ حکم دیا کہ بعض اوقات مومنین کو یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ اگر جان قربان کر کے بھی زیارت کا موقع مل رہا ہے دوسرے مومنوں کو تو زیارت کو انجام دے لو. اتنی شدت کے ساتھ کہ ہر امام کے وصیت نامے اور کوئی تذکرہ ہو یا تذکرہ نہ ہو, یہ تذکرہ ضرور ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے جد کی مجالس سے ازا کا انعقاد کیا جائے. تو یہ تمام باتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کیا وہ چیزیں, واقعہ کربلا سے پہلے وہ کیا پلاننگ تھی, وہ کیا سازش تھی, وہ کیا منصوبہ, اور واقعہ کربلا نے کس طرح سے مخالفوں کی اس تمام سازش, مخالفوں کی وہ تمام پلاننگ, کہ امیر المومنین کی ہاتھ میں خلافت کا آنا اور پانچ سال کے اندر اندر مسلسل سازشوں کا ہوتا رہنا اس بات کا ثبوت بن رہا ہے کہ جو اس سے پہلے 20 سال تک مسلسل پلاننگ کی گئی وہ کامیاب جا رہی تھی, لیکن ایک دن کے واقعہ کربلا نے, بلکہ چند گھنٹوں کے واقعہ کربلا نے اس تمام کی ایک سرائے پر پانی پھیر دیا جو پیغمبر کے وفات سے لے کر سن 7 ہجری تک مسلسل 50 سال کی محنتوں کا نتیجہ تھا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں زیادہ تاریخی تفاصیل بتائی جائیں, چنانچہ بجائے 2 تقاریر کے 3 تقاریر کی فرمائش اکثر احباب کی جانب سے آئی, اور اسی خیال کے پیش نظر کہ حقیقتاً واقعہ کربلا کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا, ہماری یہ گفتگو یہ واحد گفتگو ہوگی امام کی ذات کے بارے میں کہ جو 2 کے بجائے 3 تقاریر کے اندر ہو, اور یہاں سمجھا جائے کہ ایک امام کو 1 تقریر مل رہی ہے دوسرے کو 3 تقاریر, یہ خود ہمارے ائمہ کا حکم تھا, اور ایک عام غلط فہمی جو آج کل پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے ذاکرین کرام امام حسین کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں دوسرے ائمہ کے بارے میں کم بتاتے ہیں, تو یہ خود مسئلہ تو امام کی اور ہمارے ائمہ نے اسی چیز کا حکم دیا کہ ہمارا تذکرہ کم کرو لیکن امام حسین کا تذکرہ زیادہ کرو, کیونکہ وہی تذکرہ ایسا تذکرہ ہے کہ جس کے بعد باقی ائمہ کے کارنامے اور باقی ائمہ کی جو ہے سمجھ میں آ سکے. تو امام حسین کے بارے میں ہماری تین تقاریر ہوں گی اور تاریخ کے موضوع پر گفتگو شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا امام کا اخلاق اور تھوڑا سا امام کی سیرت کا ایک جائزہ. امام حسین پیدا ہوتے ہیں 4 ہجری کو اور 3 شعبان کی تاریخ کو. تقریباً تمام علماء نے متفقہ طور پر مانا, اگرچہ علماء کے ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی, اور اس کی وجہ وہ روایت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ امام حسین کا حمل مبارک صرف 6 مہینے کا ہے, اور پوری دنیا میں 2 ہی بچے ایسے گزرے ہیں کہ جو 6 مہینے تک, صرف 6 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے زندہ رہ کر اپنی زندگی کو گزارا, ایک حضرت یحییٰ اور ایک امام حسین. اور کچھ روایتیں ایسی بتاتی ہیں کہ امام حسن کی ولادت کے فوراً بعد امام حسین کا عمل شروع ہو گیا, تو 15 رمضان کو اگر امام حسن کی ولادت کی تاریخ مانی جاتی تو ربیع الاول کے مہینے میں 6 مہینے پورے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک چھوٹے سے گروہ کا علماء یہ خیال ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں امام حسین کی ولادت ہوئی تھی, لیکن 11ویں امام کی طرف سے جو توقیع آئی تھی, ایک خط آیا تھا ان کے وکیل کے نام, اس کے اندر انتہائی شدت کے ساتھ اور انتہائی یقین کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ 3 شعبان میرے جد کی ولادت کی تاریخ ہے. 3 شعبان سے خاص دعا امام نے بتائی تھی اور کہا تھا کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ یہ دعا خلوص دل کے ساتھ پڑھے وہ یقین رکھے کہ وہ تمام زندگی کے گناہوں سے اسی طرح پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. تو یومن ولدت امہ, جس طرح اس دن پاک و پاکیزہ تھا جس دن اس کی ماں نے اس کی ولادت کی تھی. امام حسین جس وقت مدینہ کے اندر زندگی گزار رہے تو یہ وہ دور تھا کہ امام حسن کی عمر 1 سال کے قریب ہو چکی تھی. رمضان کے اندر امام حسن کی ولادت ہے اور اگلے شعبان میں امام حسین کی ولادت, 1 سال کی عمر ہو چکی تھی, اور ابتدائے عمر ہی کے اندر اسلام کا ایک اہم ترین مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا تھا. یہ وہ مسئلہ کہ جو آج کل ہمارے گھروں کے اندر انتہائی شدت پیدا ہو چکا اور جو ہماری زندگی کے اندر اسلام کے احکامات کا کلم کلہ مذاق اڑایا جاتا, ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی کہ امام حسن اور امام حسین کی زندگی جس طرح سے گزر رہی تھی رسول کے گھر میں, جس طرح سے دونوں بچے پرورش پا رہے تھے جناب سجدہ کے گھر میں, تو وہ اسلام کے ایک انتہائی اہم ترین مسئلے کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. روایتیں آپ نے سنی ہوں گی اور تواتر کے ساتھ سنی ہوں گی, ایک مرتبہ دونوں بچوں میں خوشپتی کا مقابلہ ہوتا اور دونوں اپنی خوشپتی کی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم میں سے کتنے بہتر لکھتا ہے, ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادر گرامی آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس کا خط زیادہ بہتر. اب روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتی, اپنے باپ ابو الحسن کے پاس جاؤ. دونوں بچے امیر المومنین کے پاس پہنچے. مولا یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں تم دونوں کے امتحان کا نتیجہ سناؤں, پیغمبر کے پاس جاؤ, وہی جو فیصلہ کریں وہ ہمیں قابل و قبول ہوگا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ بچے پیغمبر کے پاس پہنچے. پیغمبر کے پاس بچے پہنچتے ہیں تو پیغمبر ایک مرتبہ پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کے ہوتے ہوئے میں کس طرح سے تمہارے اس جھگڑے کا تصفیہ کر سکتا ہوں, واپس جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس اور یہ کہو کہ میں نے حکم دیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ تم دونوں میں سے کس نے زیادہ بہتر لکھا. معروف واقعہ, بچے واپس آتے ہیں ماں کے پاس اور کہتے ہیں کہ مادر گرامی نانا نے تو آپ کے پاس بھیج دیا. جناب سیدہ روایت یہ ہے کہ جنت سے سیب لایا گیا اور وہ سیب لانے کے بعد ایک مرتبہ دونوں تختیوں پر ڈالا گیا کہ جس تختی کی طرف یہ سیب جائے گا وہ تختی زیادہ بہتر ہے. اب روایت یہ ہے کہ جب سیب ڈالا گیا تو حکم الہی سے بالکل برابر کے 2 حصے ہوئے, آدھا ایک تختی پر آیا آدھا دوسری تختی پہ آیا. یہ دوسری روایت کے مطابق جناب سیدہ نے ایک مالا ان بچوں کے حوالے کی تول کر جس میں 7 دانے تھے اور یہ کہا کہ تم میں سے جو زیادہ دانے اٹھا لے گا اس کا خط زیادہ بہتر مانا جائے گا. اب 3-3 دانے دونوں بچے اٹھاتے ہیں اور 7واں دانہ بچتا ہے, بیک وقت دونوں کا ہاتھ اس تک پہنچا اور یہ فیصلہ سنایا گیا کہ دونوں بچوں کا خط بالکل مناسب ہے. یہ وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ اپنے باپ کے گھر آتی تو دیکھا کہ دونوں بچے کشتی لڑ رہے ہیں, اور یہی سے وہ فیصلہ علماء اسلام کا جو فتویٰ کہ بچوں کو کشتی سکھانا سنت, اس کی بنیاد یہی فعل معصوم ہے کہ امام حسن اور امام حسین باہم کشتی کے اندر مصروف. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اولاد کا ایک حق, پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کے حق کو انجام دینا چاہتا ہے اور روز قیامت اس منظر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ باپ کا گریبان ہو اور بیٹے کا حق, اور بہت سے باپ اپنے بیٹوں کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں, تو اب ضروری ہے باپ کے لیے کہ اپنے بیٹے کے حق کو ادا کرے اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نام بہتر رکھا جائے، تعلیم اچھی دی جائے، اور ایک حق یہ بتایا گیا کہ کم از کم تین باتیں اسے سکھائی جائیں، جن میں سے ایک گھوڑ سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، دوسرا تیراکی کا، اور تیسرا یہی کشتی کا فن تھا جس سے وہ اپنا ذاتی دفاع کر سکے۔ تو ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا جناب سیدہ نے کہ دونوں بچے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کشتی میں مصروف ہیں، اور اس وقت جناب سیدہ نے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام کھڑے اور بار بار اپنے بڑے نواسے امام حسن کو جوش دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن، حسین کو پکڑ کر اس طرح سے گراؤ اور حسین کو پکڑ کر یہ داؤ لگاؤ۔ جناب سیدہ تھوڑی دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی اور اس کے بعد اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ بابا یہ کس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایک معصوم دوسرے معصوم سے جن الفاظ میں مخاطب ہوگا اردو میں تو وہ الفاظ نہیں آ سکتے، بہرحال انداز وہی انداز تھا کہ جو ایک معصوم کا دوسرے معصوم کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن مفہوم کچھ اس طریقے سے کہ بیٹی باپ سے کہتی ہے کہ بابا آپ بڑے بیٹے کو تو، آپ بڑے بھائی کو تو بار بار جوش اور ہمت دلا رہے ہیں اور چھوٹے بھائی کی ہمت افزائی کے لیے آپ کوئی جملہ نہیں کہتے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، کیا تو نہیں دیکھ رہی ہے کہ میرے سامنے جبرائیل امین کھڑے جو بار بار حسین کو تشویق دلا رہے ہیں اور بار بار اسی طریقے سے حسین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جس طرح میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ تو یہ معروف واقعات ہیں جو آپ نے مجالس میں سنے ہوں گے، لیکن یہ ایک انتہائی بنیادی اسلامی حکم ہے اور ہر باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسلامی حکم پر عمل کرے، یعنی اپنی اولاد کے اندر مساوات، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر برابری کا سلوک، بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹی کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو حکم اسلامی اور انتہائی شدت سے یہ حکم موجود ہے کہ خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ ایک پر دوسرے کو ترجیح دو۔ عام طور پر جو ہمارے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ محبت سے رکھا جاتا ہے بیٹی کے مقابلے میں، اور بیٹوں میں بھی بڑے بیٹے سے زیادہ محبت کی جاتی ہے یا چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، یہ سیدہ عالم کا گھرانہ، یہ عصمت کا گھرانہ ہے، یہاں پہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ اپنی اولاد میں برابری کا سلوک کرتے ہوئے چلو۔ ایک مرتبہ منظر کو آ کر دیکھو کہ اگر جبرائیل ایک بیٹے کے ساتھ ہیں تو پیغمبر دوسرے بیٹے کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ برابری ہوتی رہے، آ کر یہ منظر دیکھو کہ اگر خوشخبری لکھ کر لاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کا دل توڑا جائے اور ایک کو خوش کیا جائے، یہ بنیادی حکم اسلامی ہے، اور جو والدین اس کی پابندی نہیں کرتے روایتوں میں یہ ہے کہ وہ جہنمی۔ اب روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس حالت میں آیا کہ اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی مختلف موضوعات پر، اور تھوڑی دیر کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو وہ ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو اٹھا کر چلنے لگا، لیکن چلتے چلتے اس نے یہ کیا کہ ایک بیٹے کی پیشانی پر بھوسا دیا اور اسے گود میں اٹھا لیا، دوسرے بیٹے کو اسی طرح سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور چلا گیا۔ اب ادھر وہ گیا اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم نے دیکھا یہ جانے والا جو یہاں سے گیا ہے تو جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہوا گیا۔ لوگ گھبرا کے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں پائی، وہ تو آپ کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ، قرینے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا تم سب نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو تو پیار کیا تھا اور دوسرے بیٹے کو اسی طرح سے رکھا تھا؟ یاد رکھو جس نے اپنے دو بیٹوں میں سے ایک کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور دوسرے کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے پر ظلم کیا، اور جس باپ نے اپنے بیٹے پر ظلم کیا حقیقتا وہ اہل جہنم کے اندر شامل ہے۔ تو اگر اولاد ہے اور اولاد کے ساتھ انسان برابر کا سلوک نہیں کرتا تو یہ اتنا معمولی نظر انداز کر دینے والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سیدہ عالم کے گھر میں حسن اور حسین کی پرورش، حسن اور حسین کی تربیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنا چاہیے۔ روایت ام المومنین جناب عائشہ کے حوالے سے ہے، اور جناب عائشہ کے حوالے سے روایت کی جو اہمیت ہے وہ اپنے مقام پر صحیح، لیکن روایت ایسی روایت ہے جسے علماء اسلام نے قابل توجہ مانا۔ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی جناب عائشہ کے پاس، اس حالت میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، اور اپنے دونوں بچوں کو لے کر جناب عائشہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو اب روایت یہ ہے کہ جب جناب عائشہ کے سامنے بیٹھی، جناب عائشہ کھجوریں کھا رہی، کھجوریں کھاتے کھاتے تین کھجوریں اٹھا کر اس کے حوالے کر دی کہ ایک اس کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے۔ اس نے ایک کھجور بیٹے کو دی، ایک کھجور بیٹی کو دی، ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بیٹے نے اپنی کھجور کو ختم کر لیا، لڑکی نے اپنی کھجور کو ختم کر لیا، اور تیسری کھجور ماں کے ہاتھ میں ہے، وہ جناب عائشہ سے باتیں کر رہی، کھجور ہاتھ میں ہے، ایک مرتبہ بیٹے نے اپنی ماں سے فرمائش کی کہ مجھے تھوڑی سی کھجور اور دے دی جائے، تو آدھی کھجور اس نے کاٹ کر اپنے بیٹے کے حوالے دی، لیکن روایت یہ ہے کہ باقی آدھی کھجور جو اس کے ہاتھ میں بچی فوراً اس نے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تھما دی۔ گفتگو کرتی رہی اور چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جو اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جناب عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، ابھی ابھی تو نے جنتی عورت کی زیارت کے ثواب کو حاصل کیا، اور ابھی ابھی تو نے جنتی عورت کی صحبت کے ثواب کو حاصل کیا۔ جناب عائشہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس عورت کے بارے میں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کس طرح سے خرابی کا سلوک کیا؟ لا ریت کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور میری باتوں پر عمل کرے اور اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو حقیقت میں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو ایک طرف تو یہ کردار ہے امام حسن امام حسین سید عالم امیر المومنین کے گھرانے کا کہ بیٹے ہیں تو برابری کا سلوک ہو رہا ہے، بیٹیاں ہیں تو برابری کا سلوک ہو رہا ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ایک ہمارا ماحول ہے، ایک ہمارا ہمارے گھرانے ہیں تو جس کے اندر بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے بیٹی پر، اور بیٹوں میں بھی فرق رکھا جاتا ہے کہ کسی بیٹے کو زیادہ چاہا جاتا ہے، کسی کو کم چاہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے روایت ذہن میں رہے کہ یہ اہل جہنم کا فعل ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، اکثر علماء نے حرام قرار دیا ہے، کچھ نے مکروہ قرار دیا کہ اگر باپ اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی چیز ایک بیٹے کے لیے لے کے آ رہا، کھیلنے کا کوئی کھلونا ایک بیٹے کے لیے لے کے آ رہا، لباس کا کوئی جوڑا ایک اولاد کے لیے لے کے آ رہا، تو علماء کا فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے جب تک کہ دوسری اولادوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے۔ اگر کہ آج کل کے علماء نے اسے مکروہ سمجھا ہے، انتہائی شدید مکروہ، کہ اگر ایک اولاد کے لیے کھانے کی چیز لائے تو دوسرے کے لیے بھی لانا ضروری ہے، ایک کے لیے جوڑا لے کر آئے تو دوسرے کے لیے بھی لانا ضروری ہے، تو یہ حکم شریعت ہے جس کی بنیاد امام حسین کی سیرت طیبہ کہ امام حسین بچپنے کی عمر ہے لیکن بتایا جا رہا کہ دیکھو تربیت کرنا ہے تو اس طریقے سے تربیت کرو جس طرح فاطمہ زہرا نے امام حسن اور حسین کی تربیت کی تھی، تربیت کرنا ہے تو اس طرح سے تربیت کرو جس طرح علی نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، تربیت کرنا ہے تو اس طرح سے تربیت کرو جس طرح پیغمبر اسلام نے اپنے نواسوں کی تربیت کی تھی۔ بہرحال وہ تو معصوم تھے جب پیدا ہوئے، تو عصمت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، علم ماسانہ اور مایقولوں کے ساتھ، لیکن ایسے ماحول میں اگر کوئی اور تربیت پانے والا بھی ہوتا تو وہ زینب و ام کلثوم بن جاتا، وہ شہزادیاں تو معصوم نہیں تھی، یہ تربیت کا اثر تھا، یہ گھرانے کے ماحول کا اثر تھا کہ شہزادیاں زینب و ام کلثوم جیسے مقام اور مرتبے کو پہنچی۔ تو اس ماحول میں امام حسین زندگی گزار رہے، اور امام حسین کی تمام تر زندگی میں ایک بات بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، اور یہیں سے وہ تاریخی گفتگو شروع ہو جاتی ہے ہماری۔ ایک بات آپ کو انتہائی شدت کے ساتھ امام حسین کی زندگی میں نظر آئے گی، اور حسین کے ماننے والوں کا یہ فرض ہے کہ کسی اور بات کی پابندی کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک بات ان کی زندگیوں میں ضرور ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حاجت مند کی مدد کی جائے اور مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے۔ واقعہ کربلا کی بنیاد میں بھی یہ ایک جذبہ کہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے اور حاجت مند کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ روایتوں میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام حسن کے پاس اس حالت میں کہ میرے مولا اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے مہمانوں سے بات چیت میں مصروف۔ آنے کے بعد اس نے امام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد امام کو سلام کر کے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میں اس وقت انتہائی پریشانی کی حالت میں ہوں، ایک انتہائی شدید حاجت ہے جو آپ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میری اس حاجت کو پورا کر دیں۔ اس مومن کے دل میں کبھی اس قسم کا خیال آ سکتا ہے کہ امام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہ امام کو مجلس سے اٹھا کے لے چلے؟ لیکن امام کی معرفت رکھنے والا مومن تھا، اس نے آ کر امام سے خواہش ظاہر کی، اور امام نے حسن نے جوتیاں پہنی، اور ایک مرتبہ بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی قسم کا سوال پوچھے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے راستے میں امام حسین نظر آ گئے۔ ذرا دیکھیے کہ بھائی کو بھائی کی کس حد تک معرفت ہے، اور کس طرح سے امام حسن امام حسین کے کردار کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم کچھ امام حسین کے بارے میں بتائیں تو وہ ناقص ہے، لیکن ایک امام معصوم اگر دوسرے امام معصوم کے بارے میں بتائے تو اس سے زیادہ کامل جملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا امام حسن نے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قیام اور قعود، رکوع اور سجود، عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ امام حسین کو جب اس حالت میں امام حسن نے دیکھا تو اپنے ساتھی سے کہا کہ اے میرے ساتھی، تو اسی راستے سے کیا میرے پاس آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں یا اپنا رسول اللہ، بس اسی راستے سے آیا تھا، اسی راستے سے جا رہا ہوں. امام حسن نے کہا کہ اے شخص، تیری حالت سے یہ ظاہر ہوتا کہ تو انتہائی پریشان، جب تو انتہائی پریشان ہے تو انتہائی پریشان شخص تو سب سے پہلے سہارے کو ڈھونڈتا. راستے میں جب تجھے حسین نظر آ گئے تھے تو تو نے حسین کو چھوڑ کر میرے پاس آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، حسین سے اپنی خواہش کیوں نہ بیان کر دی. تو وہ شخص حیران ہو کر امام حسن کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ مولا، جب میں یہاں سے گزرا تو میں نے سنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے اعتکاف کیا ہوا، یا یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین عہد کر کے بیٹھے ہیں کہ 10 دن تک سوائے عبادت کے کوئی اور کام انجام نہیں دیں گے، اور میں نے اپنے مولا امام حسین کو مسلسل نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. تو مولا، میری یہ کیسے مجال، بھلا یہ میری طاقت، بھلا یہ میری مجال کہ میں امام حسین کے پاس جاتا اور نماز کے بیچ میں دخل دے کر ان کے سامنے اپنی خواہش کو بیان کرتا. اس لیے میں نے ان کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا اور آپ کے پاس آ گیا. اب امام حسن کا جملہ سنیں. امام حسن کہتے ہیں کہ اے شخص، یہ تیرا خیال اور غلط خیال ہے. یاد رکھ کہ اگر تو میرے بھائی حسین کے پاس جاتا تو حسین ایک لمحے کے لیے توقف نہ کرتے، اور حسین اسی وقت اپنی سنت نماز کو چھوڑ دیتے اور تیرے پاس باہر نکل کر پہلے تیری حاجت کو پورا کرتے، پھر اپنی عبادت کے سلسلے کو جاری کرتے. اس لیے کہ میرے بھائی حسین کو پتا کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا، ایک مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا، ایک بےکس کی مدد کرنا، یہ 70,000 سنت نمازوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مظلوم کی مدد کے لیے نکلتا تو ہر قدم پر اسے ایک حج اور ایک ایسے عمرے کا ثواب ملتا ہے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا. تو یہ امام حسین کا کردار ہے جو امام حسن ہمیں بتا رہے ہیں کہ مظلوم کی اور حاجت مند کی مدد کرو. اور مظلوم اور حاجت مند کی مدد کرنے کی وجہ سے امام، اگرچہ ایک واقعہ کربلا پہلے ہی سے سب کو معلوم تھا کہ پیش آ کر رہے گا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ واقعہ کربلا کی اطلاع پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسین تک ہر ایک نے دی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ خاندان بنو امیہ کو معلوم تھا کہ واقعہ کربلا پیش آ کے رہے گا. اس لیے کہ ہندہ جو معاویہ کی ماں، ایک مرتبہ جناب عائشہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے ام المومنین، میں نے کل رات کو ایک خواب دیکھا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے خواب کی تعبیر پیغمبر اسلام سے دریافت کر کے لے آئیے. جناب عائشہ پوچھتی ہے کہ کیا خواب دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک سورج نکلنے لگا، اور وہ سورج انتہائی روشن اور چمکدار سورج ہے، اس کی کرنیں تمام کائنات کے اندر پھیل رہی. اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس سورج کے مقابلے میں چاند نکلا، لیکن انتہائی کالا چاند، انتہائی تاریخ چاند اور انتہائی وحشت ناک چاند. پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس چاند کے اندر سے ایک چھوٹا سا ستارہ نکل کے آتا. یہ نکلنے والا ستارہ بھی انتہائی تاریخ ستارہ تھا اور انتہائی خوفناک ستارہ تھا. جب یہ ستارہ نکلا تو اس ستارے نے نکلتے ہی سورج کے اوپر حملہ کیا، اور اس وقت میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس سورج میں سے ایک چھوٹا سا سورج نکل کے آیا، جو تھا تو چھوٹا لیکن چمک کے اندر اور روشنی کے اندر بالکل بڑے سورج کے مماثل تھا، اور یہ چھوٹا سورج اس ستارے کے سامنے آ گیا. پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس ستارے اور سورج کے وہ ستارہ سورج سے ٹکرایا، اور اس ستارے نے اس سورج کو ختم کر دیا، اس وہ ستارہ اس سورج کے اوپر غالب آ گیا. اور پھر یہ منظر میں نے دیکھا کہ ادھر وہ ستارہ سورج پہ غالب آیا، ادھر آسمان پر چھوٹے چھوٹے بے شمار سورج نکل آئے، اور زمین کے اوپر بے شمار سیاہ ستارے نمودار ہو گئے. اتنے سیاہ ستارے کہ پوری زمین ان کی وجہ سے تاریخ ہو گئی. یا ام المومنین، آپ میرے ساتھ کی تعبیر پیغمبر اسلام سے لا دیجیے. روایت یہ ہے کہ جب جناب عائشہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچی اور ہندہ کا خواب سنایا تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیغمبر اسلام ایک مرتبہ رونے لگے. عائشہ گھبرا کے سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ خواب سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا، مجھے پتا اس خواب کا جو مطلب ہے، وہ مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر ہے، اس لیے اس کا تصور کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا کہ ہندہ کو بتا دینا کہ وہ چمکدار سورج جو اس کے سر کے اوپر طلوع ہوا تھا، یہ چمکدار سورج میرا چچا زاد بھائی اور میرا داماد علی ہے، اور اس چمکدار سورج کے مقابلے میں جو کالا تاریخ اور خوفناک چاند نکلا تھا، یہ معاویہ کی ذات ہے، اور اس کالے اور تاریخ چاند میں سے جو کالا ستارہ نکلا تھا، یہ یزید ہے جو معاویہ کی نظر میں ہوگا، اور اس چمکدار سورج میں سے جو چھوٹا سورج نکلا تھا، یہ میرا نواسا حسین ہے، اور وہ کالا تارا اس چمکدار چھوٹے سورج سے مقابلہ کرتا ہے اور اس چمکدار سورج کی چمک کو ختم کر دیتا ہے. یہ در حقیقت یزید ہے کہ جو میرے نواسے کو شہید کر کے عارضی طور پر کوشش کرے گا کہ یہ نام مٹ کر رہ جائے, لیکن اس کے بعد تمام آسمانوں کے اوپر ایسے بے شمار سورج جگمگا اٹھیں گے, یعنی تمام آسمانوں کے اوپر حسین کا نام ہو جائے گا. البتہ زمین, تمام زمین کالے کالے ستاروں سے بھر جائے گی. یہ کالے کالے ستارے بنی امیہ ہیں, تو یہ تمام زمین کے اوپر چھا جائیں گے, اس لیے کہ اہل زمین نے میرے نوازے حسین کی اس وقت مدد نہ کی کہ جب مدد کی حسین کو. حسین کو تو مدد کی ضرورت نہ تھی, لیکن اہل زمین کا فرض تھا کہ حسین کی مدد کرتے, کیونکہ انہوں نے مدد نہیں کی, اس لیے اس طرح سے بنی امیہ بالکل اسی طرح سے تمام زمین سے چھا جائیں گے جس طرح ہندہ نے دیکھا, اور ہندہ نے خواب معاویہ کو بتایا اور معاویہ سے یہ خواب یزید تک بھی پہنچا تھا, تو معلوم تھا انہیں بھی کہ واقعہ کربلا ہونے والا, اور امام کو بھی پتا تھا کہ واقعہ کربلا ہونے والا. لیکن اس کے باوجود امام نے جب کبھی مظلوم و حاجت مند کی مدد کا وقت آیا کسی مقام پر اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور ہر مقام پر مدد کی, آگے بڑھ کر حاجت مند کی. اسی لیے علماء اہل سنت ایک واقعہ لکھتے ہیں جو ہمارے یہاں بہار الانوار میں بھی ہے, عرینہ بنت اسحاق کا واقعہ, اور یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے واقعہ کربلا کی بنیاد میں, کیونکہ اس واقعے کے اندر پہلی مرتبہ امام حسین کا یزید سے ٹکراؤ ہوا تھا, اور پہلی مرتبہ امام حسین نے یزید کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا تھا. یہ واقعہ اپنے مقام پر صحیح ہے, اور یہ آپ کو بتائے گا کہ امام حسین جانتے ہیں کہ یزید میری جان کا لاگو ہے, یزید میرا دشمن ہے, لیکن اس کے باوجود حاجت مند کی اہمیت کا کیا مقام ہے, تو امام یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی حاجت مند کی مدد کر رہے اور یزید کی ناراضگی کو مول لے رہے. تاریخوں میں واقعہ اس طرح لکھا کہ یزید نے ایک مرتبہ تعریف سنی عرینہ بنت اسحاق کے حسن و جمال. عرینہ بنت اسحاق عرب کی ایک انتہائی مالدار, انتہائی تعلیم یافتہ, انتہائی شریف لیکن انتہائی حسین عورت, اور عبداللہ ابن سلام ان کے شوہر کا نام تھا. عبداللہ ابن سلام معاویہ کی طرف سے عراق کے گورنر تھے, کوفہ ان کا دارالخلافت. یزید کے کانوں میں ارتی پرتی یا خبریں آ پہنچی کہ عرینہ بنت اسحاق حسین و جمیل, اور آنے والوں نے جو اسے عرینہ بنت اسحاق کے حسن و جمال کی تفصیل بتائی, تو روایتیں یہ ہیں کہ یزید خود بخود عرینہ بنت اسحاق کے عشق میں مبتلا ہو گیا, اور عرینہ کے عشق میں اس طرح سے مبتلا ہوا کہ اپنا دن کے وقت وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے اور نہ رات کو آرام سے سو سکتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کا عشق بے انتہا بڑا, حد سے زیادہ بڑا, تو اس نے مغیرہ ابن شعبہ سے نقل کیا کہ میں عرینہ سے ہر صورت کے اندر نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ مغیرہ اس کا کردار آگے چل کر آئے گا کہ حقیقت یزید کو ولی عہدی کا عہدہ دلوانے والا یہ مغیرہ ابن شعبہ, ورنہ خود معاویہ کے ذہن میں بھی ابتدا میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد بناؤں. یزید کو ولی عہد بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, اس لیے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ یزید کو معاویہ نے جنگلوں میں ایک بدو قبیلے کے اندر لے جا کر چھوڑ دیا تھا, اور وہ وہیں پہ زندگی گزار رہا تھا. یہ تو چند حالات ایسے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے مغیرہ نے, اور وہ حالات آگے چل کر آئیں گے, مغیرہ نے اپنے عہدے کو بچانے کے خاطر یزید کو ولی عہد بنانے کی تجویز پیش کر دی تھی, اور یزید کو ولی عہد بنانے کی اسکیم پوری مغیرہ کی ہے. تو یہ انتہائی یزید کے قریب تھا. جب مغیرہ کو یزید نے اپنے عشق کی کیفیت بتائی تو مغیرہ معاویہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اسے بتاتا کہ یزید اس طریقے سے عرینہ کے نکاح کی خواہش اپنے دل میں رکھ کر بیٹھا, لیکن عرینہ عبداللہ ابن سلام کی بیوی, اور عبداللہ ابن سلام کو کیا پڑی ہے کہ اپنی اتنی حسین و جمیل و خوبصورت بیوی کو طلاق دے دے. یزید کو معاویہ بلاتا ہے, اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ یزید سے سوال کرتا کہ اور پوری تفصیل معلوم کرتا ہے کہ آپ اور بیٹے کی گفتگو تاریخ میں موجود ہے, لیکن چونکہ ہمارا موضوع کچھ اور, اس لیے اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنا صرف اس لیے ضروری کہ واقعہ کربلا کے پیچھے ایک یہ سبب بھی علماء بیان کرتے ہیں. اب یہ تو آگے چل کر آئے گا کہ اس میں کتنی حقیقت. جب باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور اس سے ڈیٹیل معلوم کرتا ہے کہ آج کل تمہارا عشق کس ڈگری پر اور کس اسٹیج پر پہنچا ہوا, تو بیٹا اپنے باپ کے سامنے تفصیل بتاتا ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں عرینہ کے عشق میں اور میری کیا حالت. یہاں تک کہ معاویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ عرینہ کے عشق میں انتہائی حد تک کو ملوث ہو چکا, اور اب اس کو اس عشق سے ہٹانا ناممکن ہے. تو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, تم بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ, میں تمہاری شادی عرینہ سے کرا کر رہوں گا. معاویہ جیسا شخص عزم و ارادہ کرتا, اور یہ حسین کی ذات تھی کہ جس نے معاویہ کے ان جملوں کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا. معاویہ عبداللہ ابن سلام کو جو ان کا گورنر ہے کوفے کے اندر وہاں سے خط لکھ کے بلاتا, اور خط لکھ کے بلانے کے بعد دمشق کے اندر ان کو مہمان ٹھہراتا. اسی زمانے میں دمشق کے اندر پیغمبر کے دو صحابی موجود تھے, ایک ابو ہریرہ اور ایک حضرت ابو درداء انصاری. حضرت ابو درداء انصاری کے بارے میں روایتیں کچھ یہ بتاتی ہیں کہ ابو درداء انصاری در حقیقت محبان اہل بیت میں شامل تھے اور ان چند گنے چنے صحابیوں میں تھے کہ جو بعد وفات پیغمبر اپنے موقع سے نہیں ہٹے تھے. بہرحال ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ یہ دو صحابی وہاں سے موجود تھے. اب روایت یہ ہے کہ معاویہ نے اپنی اسکیم کو آگے بڑھانے کے لیے ان دو صحابیوں کو استعمال کیا اور ناقانستہ طور پہ استعمال کیا. ان دونوں کو ایک دن اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میری ایک بیٹی جوان ہو چکی اور مجھے انتہائی فکر ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں. اگرچہ نکاح کا اختیار سے میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے شریعت کا مسئلہ, لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تو ہے کہ میں جس کا نام تجویز کروں گا میری بیٹی مان لے گی اور پھر پھر کر میری نگاہ عبداللہ ابن سلام پر پڑتی ہے. اگر کسی طرح سے تم اسے راضی کر لو میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تو میری بیٹی کا یہ رشتہ انتہائی مناسب جگہ پہ چلا جائے گا. ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم جا کر عبداللہ ابن سلام سے بات چیت کریں گے. اور ادھر معاویہ پلٹ کر اپنی بیٹی کے گھر میں آتا ہے اور بیٹی کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی, میں نے عبداللہ ابن السلام کو اس کی بیوی سے جدا کرانا چاہا, تو صرف اتنا میرا کام کر دے کہ جب ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ تیرے پاس آئیں اور آ کر یہ سوال کریں کہ کیا تو عبداللہ ابن السلام سے نکاح کرنے پر راضی, تو تو اسے جواب دے دینا کہ جو میں تجھے بتاتا ہوں. اور معاویہ نے اپنی بیٹی کو جواب یاد کرایا. اب ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ عبداللہ ابن السلام کے پاس گئے اور جا کر یہ بتایا کہ معاویہ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے. اب معاویہ کی بیٹی سے شادی کر کے معاویہ کا داماد بننا, اتنی بڑی حکومت کے خلیفہ کا داماد بننا, عبداللہ ابن السلام کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچ سکتے تھے کہ معاویہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مجھ سے رضامند ہو جائیں گے. اب تو یہ انہوں نے خوشخبری سنی تو کانوں پر یقین نہیں آیا. اور ادھر ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن السلام خوش ہو کر کہتے ہیں کہ میں دل و جان سے راضی ہوں اور اس سے بڑھ کر میرے لیے کون سا موقع ملے گا, اب اس میں کیا کس قسم کی رکاوٹ اور مزاحمت. وہ کہتے ہیں کہ بس معاویہ کی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا. تو ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ عبداللہ ابن السلام اپنی طرف سے بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کر بنت معاویہ سے دریافت کیجئے کہ کیا وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہیں یا راضی نہیں. اب معاویہ کے زرخیز اور سازشی ذہن کو دیکھتے ہوئے چلے. یہ لوگ چلے دونوں صحابی رسول ہیں, پیغمبر کے صحبت میں اٹھے بیٹھے ہوئے اور کم از کم ابو درداء انصاری تو پیغمبر کے ساتھ خلوص دل سے شامل حال. معاویہ کی بیٹی کے پاس پہنچے, وہ بیٹی بہرحال تھی کس کی بیٹی. ایک مرتبہ ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ سے کہتی ہے کہ ہاں میں بھی عبداللہ ابن سلام کا نام سن چکی ہوں اور مجھے انتہائی معقول آدمی نظر آتے ہیں, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کی پہلے ہی سے ایک بیوی ہے اب ہریرہ بنت اسحاق. مجھے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اس زمانے کا ماحول ہے جب ایک آدمی کی تین تین چار چار بیویاں ہوا کرتی تھی, ایک عام کا رواج تھا, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہریرہ کے ساتھ ایک گھر میں مجھے رہنا پڑے گا تو یقیناً اپنی سوکن کا اپنی سواد کا جراپا ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی وقت غصے میں بھر دے اور میں عبداللہ ابن السلام کی نافرمانی کر بیٹھوں اور مجھ سے شوہر کے حق تلفی ہو جائے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میرا مقدر بن جائے. ذرا دیکھیں کہ معاویہ جیسے ظالم اور شقی شخص کی بیٹی, لیکن شوہر کے حقوق کا اسے بھی کتنا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصے کی حالت میں آؤں, اپنے شوہر سے کسی بات سے ناراض ہو جاؤں اور اس کے بعد جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میرا مقدر بن جائے. ابو درداء انصاری کہتے ہیں کہ پھر اس کا کیا علاج ہے, تو جواب دیتی ہے کہ بس ایک ہی علاج ہے کہ اگر کسی طرح وہ ہریرہ کو طلاق دے دیں تو پھر میں سوچ سکتی ہوں کہ ان سے نکاح کروں یا نکاح نہ کروں. ابو درداء انصاری واپس آتے ہیں اور عبداللہ ابن السلام کو بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال. عبداللہ ابن السلام اس وقت تو بہرحال اندھے ہو رہے تھے, دنیا کی دولت کی اور عشق کی آپ کے اندر. ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ دونوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب میرا ہریرہ دن کے حساب سے کوئی تعلق نہیں اور میں نے تین طلاقیں اسے دے دی. ادھر طلاقیں دے دی گئی اور اب کہا گیا کہ اب آپ جائیے اور جا کر بتا دیجئے معاویہ کی بیٹی کو کہ معاویہ کی بیٹی ہم سے شادی کرنے پر راضی ہے یا راضی نہیں. ابو درداء انصاری اور ابو ہریرہ پھر پلٹ کے گئے اور جانے کے بعد معاویہ کی بیٹی سے بات چیت کی, تو اس نے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن سلام نے میری بات مان لی, اب میں اپنے جاننے والوں سے مشورہ کروں گی کہ شادی کی جائے یا شادی نہ کی جائے, آپ کسی اور دن تشریف لائیے. سنا کہ روایت یہ ہے کہ دونوں صحابی چلے آئے, دو چار دن کے بعد عبداللہ ابن سلام ان کو انتہائی بے چینی, ایک مرتبہ مجبور کر کے انہیں بھیجتے ہیں کہ ذرا جلدی جائیے جا کر معلوم کیجیے کہ آپ معاویہ کی بیٹی کی کیا حالت. جب یہ پہنچے دوبارہ تو ایک مرتبہ معاویہ کی بیٹی نے ان کا استقبال کیا اور استقبال کر کے کہا کہ میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے دریافت کیا تھا, اپنے تمام مشیروں سے دریافت کیا تھا کہ کیا کیا جائے, تو سب نے بالاتفاق مجھ سے یہ کہا ہے کہ عبداللہ ابن سلام کا کوئی بھروسہ نہیں جو اورینا بنت اسحاق جیسی فرما بردار بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. تو اب اگر میں اس سے شادی کروں تو کیا کروں گا, کل کسی تیسری کو اس میں دیوانہ ہو کر مجھے بھی طلاق نہ دے دے, چنانچہ میں اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں. اب عبداللہ ابن سلام کی مثال ہوئی. بہرحال وہ تو اردو کا محاورہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ اورینا بھات میں آئی. یہ ماد اللہ جملہ یہ محاورہ تو صرف ایک بیچ میں سردل نلباب آ گیا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سلام اورینا کو بھی ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں, معاویہ کی بیٹی بھی ہاتھ سے چلی گئی. اور روایت یہ ہے کہ اورینا کے طلاق دینے کی اصطلاح عام لوگوں تک پہنچ گئی, تو اب اورینا کے طلاق دینے کے بعد جب عام لوگوں کو یہ اصطلاح پہنچی تو سب کے سب عبداللہ ابن سلام کے خلاف ہو گئے کہ اس شخص نے اپنی اتنی پاک باز اور وفادار بیوی کو اتنی آسانی سے طلاق دے دی, انتہائی ان کی توہین ہونے لگی. اور اب معاویہ کی سازش, اب ادھر یہ ہوا کہ جب عبداللہ ابن سلام کی بدنامی ہوئی تو ساتھ میں معاویہ کا نام بھی آنے لگا کہ معاویہ نے کس طریقے سے عبداللہ ابن سلام کو بے وقوف بنا کر ایک پورے گھر کو تباہ کر دیا. معاویہ کے خانہ تک یہ بات پہنچی, وہ تو منتظر تھا کہ لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلے. چنانچہ عبداللہ ابن سلام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن سلام, ہم نے تمہیں عراق کا گورنر بنایا, شام میں اپنا مہمان بنایا صرف اس لیے کہ تمہاری عزت افزائی کی جائے, لیکن تم نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی دھوکے بازی کی کہ آج تمہاری وجہ سے شام کے لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ہمیں تانے دے رہے ہیں. تمہاری عراق کی گورنری ختم کی جاتی ہے, تمہاری مہمان نوازی ختم کی جاتی ہے, تمہارا تمام مال ضبط کیا جاتا ہے اور آئندہ تم شام کی سرزمین میں نظر نہ آنا. اور یہ کہہ کے دھکے دے کر دمشق سے نکال دیا گیا. اب روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام تو اب ہر طرف سے گئے, اور ادھر معاویہ نے فوراً ابو درداء انصاری کو بلایا اور کہا کہ فوراً کوفے جاؤ, اورینت کو طلاق مل چکی ہے, جاؤ اور جا کر اورینت کے سامنے میرے بیٹے یزید کا رشتہ رکھو اور اس سے کہو کہ یزید باوجود طلاق کے تجھ سے شادی کرنے پر راضی. ابو درداء انصاری چلے. اب روایت یہ ہے کہ جب کوفے میں پہنچے مسجد میں نماز کے لیے, کیونکہ مومن سب سے پہلے جس مقام پر جاتا ہے نماز پہلے ادا کرتا ہے بعد میں دوسرے کام کرتا ہے, ابو درداء انصاری جب نماز کے لیے کوفے میں پہنچے تو وہاں امام حسین موجود تھے. ابو درداء انصاری کو دیکھا, امیر المومنین کے صحابی ہیں, پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں, پہچان لیا اور پہچان کر کہا کہ اے ابو درداء انصاری, تم شام سے یہاں کس کام کے لیے آئے؟ ابو درداء انصاری کرے تو کیا کرے, جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے اور امام کے سامنے ایک مرتبہ پوری کیفیت بتائی کہ یزید رسول اللہ کی حالت اور کیفیت. امام حسین پہلے ہی تو اس تمام قضیے سے آگاہ تھے, علم امامت کی وجہ سے بھی, اور جو بھی یہ واقعہ تمام اسلامی دنیا کے اندر مشہور ہو چکا تھا, اخبارات کی شہ سرخیوں میں آ چکا تھا. تو بہرحال ابو درداء انصاری جب یہ واقعہ بتاتے تو امام حسین کہتے ہیں کہ اے ابو درداء انصاری, ایک کام تم میرا کر دو, اور وہ کام میرا یہ کر دو کہ جب تم جاؤ اورینا کے پاس تو یزید کا تو رشتہ رکھنا, اسی کام کے لیے آئے, لیکن ساتھ ساتھ میرا رشتہ بھی پیش کر دینا, اور یہ کہہ کر پیش کرنا کہ جو محل تمہیں یزید دے گا وہی محل میں بھی تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ میرا اور یزید کا رشتہ ساتھ رکھنا اور اس کے بعد میرے پاس جواب لانا کہ اورینا نے کیا جواب دیا. اب روایت یہ ہے کہ ابو درداء انصاری چلے اورینا کے پاس پہنچے. شرعی اور اسلامی پردے کے ساتھ اورینا ابو درداء انصاری کو مخاطب کرتی اور کہتی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی زحمت کیوں برداشت کی؟ تو ابو درداء انصاری پہلے تو جو کچھ بھی غم بٹھانے کے جملے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک مقصد کے تحت آیا, اور وہ یہ ہے کہ معاویہ نے شام سے اپنے بیٹے یزید کا رشتہ دے کر بھیجا, اور یہ تمہیں دولت ملے گی, یہ انعام ملے گا, یہ مہر ملے گا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب میں کوفے میں آیا تو رسول کے نواسے نے بھی اپنا رشتہ بھجوایا اور یہ کہہ کر بھجوایا ہے کہ جو مہر تجھے یزید دے گا وہ مہر تجھے یہاں سے بھی ملے گا, اب تیری مرضی ہے, تو جس رشتے کو چاہے پسند کر لے. اور اینا دن سے صاحب کہتی کہ اے ابو درداء انصاری, اگر یہ رشتہ کوئی اور شخص بھی لے کر آتا تب بھی میں مشورے کے لیے آپ کو ضرور بلاتی, اس لیے کہ آپ میرے باپ کے انتہائی قریبی دوست ہیں, اور اب تو آپ ہی یہ رشتہ لے کے آئے, آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ میں ان دونوں رشتوں میں سے کس کو پسند کروں. ابو درداء انصاری, اب روایت یہ ہے کہ یزید کے رشتے کو ٹھکرا دیں یہ کیسے ممکن ہے, یا رسول کے نوازے کے رشتے کو ٹھکرا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کچھ اس قسم کی گول مول باتیں کی کہ اپنی ذمہ داری ختم ہو جائے، لیکن عرینہ بنت اسحاق نے جب سیدھی سادھی بات کی تو ایک مرتبہ ابو درداء نے کہا کہ اے عرینہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تجھے دنیا چاہیے کہ دنیا اور دین دونوں چاہیے؟ اگر دنیا چاہیے تو یزید سے بہتر کوئی نہیں، اور اگر دین اور دنیا دونوں چاہیے تو رسول کے نوازے سے بہتر کوئی نہیں۔ عرینہ بنت اسحاق کہتی ہے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے، یقیناً مجھے دین بھی چاہیے اور دنیا بھی چاہیے۔ چنانچہ ابو درداء انصاری امام حسین اور عرینہ کا رشتہ قائم کرا کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب ہو جاتا ہے امام حسین کو مہر عطا کر دیتے ہیں۔ اب روایت یہ ہے کہ معاویہ کے پاس یہ اطلاع پہنچی، یزید کے پاس یہ اطلاع پہنچی۔ احمد المسلمین نے اپنی تاریخوں میں اس واقعے کو نقل کیا اور ہمارے یہاں بہار کے اندر بھی یہ واقعہ موجود۔ اب جب یہ اطلاع پہنچی معاویہ اور یزید کو تو کتنی بری حالت ہوئی ہوگی ان کی کہ معاویہ نے جو اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ رچایا تھا اور اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کی، امام حسین کی ذات کی وجہ سے اس کا تمام تر منصوبہ ناکام ہو گیا، بدنامی اٹھائی وہ الگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ آتا ہوا مقصد بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یزید کے دل میں تھوڑا سا دوست تھوڑی سی عداوت اس واقعے کی وجہ سے بھی بیٹھ گئی۔ اب یہ واقعہ تو ختم ہوا لیکن اب آگے تھوڑی سی چیز بتا دی جائے، اس لیے کہ سیرت امام بھی ہمارا مقصد ہے۔ کہ اب روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام بالکل کنگال ہو گئے، پیسے پیسے کو محتاج ہو گئے، یہاں تک کہ بھیک مانگ کر وہ شخص گزارا کرنے لگا کہ جو کل عراق کا گورنر تھا، جس کے ہاتھ میں تمام عراق کی حکومت، آج معاویہ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی کہ پائی پائی کو محتاج ہو گیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ باطل پرست کے نقش قدم پر چلنے والے کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے کہ شروع میں تو کوئی فائدہ نظر آتا ہے کہ معاویہ کی بیٹی سے میرا نکاح ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ راتوں کو لیٹ لیٹ کر بستر پر بڑے بڑے منصوبے بھی بنا دیے ہوں کہ دولت ملے گی تو یہ کروں گا، یہاں پہ مکان خریدوں گا، ایسی گاڑی لوں گا، اس طرح سے اپنی بیوی کو گھمانے لے جاؤں گا۔ وہ سارے کے سارے خیالی منصوبے دھرے رہ گئے اور آج پائی پائی کو محتاج ہو چکے ہیں۔ ہر باطل پرست کے پیچھے چلنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور معاویہ سے اتباع کرنے والے کا انجام آپ نے دیکھ لیا، اور یہ تو انجمن خطاب القرآن میں بتائی گئی تھی حدیث کہ معاویہ کی سب سے بڑی جو چیز جس کا ہر مومن اتباع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ معاویہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اپنی داڑھی کو منوایا اور داڑھی کو منوانے کے بعد زندگی گزارنے کو طریقہ بنایا۔ یہ پہلا شخص ہے معاویہ۔ تمام امت اسلامیہ میں یہاں تک کہ اصحاب ثلاثہ جیسی ہستیاں بھی پیغمبر سے پھر گئیں، لیکن اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس حکم پیغمبر کی مخالفت کر سکتی تھی۔ یہ امیر معاویہ تھا، اور اسی لیے پیغمبر کی وہ حدیث تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں بندر میرے ممبر کے اوپر گسلا کریں گے، اور بندروں سے تشبیہ اسی لیے کی گئی تھی کہ معاویہ نے داڑھی کو منڈا کر بندروں جیسی شکل خود بخود بن جاتی، جب انسان داڑھی کو منڈائے تو خود بخود شکل بندروں جیسی بن جاتی ہے۔ تو امیر معاویہ کی یہ سیرت اور سنت تو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک طرف عبداللہ ابن سلام نے اتباع کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ دین سے بھی گئے اور دنیا سے بھی گئے۔ دین بھی ہاتھ میں نہ رہا کہ ایک وفا شعار ایک وفادار بیوی کو طلاق دے دینا، کہ روایت میں یہ ہے کہ جب کسی معصوم کو جب کسی بے گناہ عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو عرش الہی حرکت میں آ جاتا ہے، تمام ملائکہ رحمت ایک ساتھ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوندہ اس ظالم شوہر کے اوپر ہماری بد دعا جو اپنی مظلوم بیوی کو بغیر کسی سبب سے طلاق دے رہا، اور دنیا بھی ہاتھ سے گئی کہ عراق کی گورنری تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ تو باطل پرست کے پیچھے چلنے والے کا ایک وقت میں انجام یہی ہوتا۔ عبداللہ ابن سلام بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، روایتیں یہ ہے کہ ان کو یاد آیا کہ میں نے اپنی بیوی عرینہ کے پاس ایک مرتبہ کچھ دولت امانت کے طور پر رکھوائی تھی۔ اب اس وقت انتہائی بری حالت ہے، کپڑے کا ایک جوڑا ہے جو پھٹ چکا، اور کھانے کے لیے ایک وقت کے کھانے کے لیے پیسے نہیں، چنانچہ کسی نہ کسی طرح سے بھیک مانگتے مانگتے کوفے پہنچے، اور کوفے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے امام حسین سے ملاقات کی اور کہا کہ اپنے رسول اللہ میں عبداللہ ابن سلام، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ عرینہ جو میری پہلی بیوی تھی اس کے پاس میں نے کچھ دولت بطور امانت رکھوائی تھی، اب کسی طرح سے آپ معلوم کرائیے کہ وہ دولت اس کے پاس محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے۔ امام آتے ہیں عرینہ کے سامنے، بتاتے ہیں کہ تیرا شوہر اس حالت میں آیا اور اس سے اپنی امانت لینے آیا ہے۔ عرینہ کہتی ہیں کہ اپنا رسول اللہ وہ تمام تھیلیاں اسی طرح سے مہر بند میرے پاس محفوظ ہیں، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اور کیا نہیں رکھا ہوا۔ ایک وہ بیویاں کہ جو اپنے شوہر کی پتلون اور کوٹ کی جیبوں میں دن رات ہاتھ ڈال ڈال کے تلاشی لیتی ہیں، اور ایک عرینہ بنت اسحاق جیسی بیوی کہ اتنی دولت شوہر بن کر کے تھیلیوں کے اندر گئے اور تمام زندگی کھول کر نہیں دیکھا کہ ان تھیلیوں کے اندر کیا تھا. یہ کتنا بڑا تضاد ہو چکا ہے ہمارے یہاں کے مومنات کا اور اس زمانے کی مومنات میں. تو بہرحال روایت یہ کہ عوینہ بن طیفاق نے کہا کہ مولا وہ تھیلیاں ایسی حالت میں رکھی ہیں, آپ لے جا کر عبداللہ ابن سلام کو پہنچا دیجیے. امام نے کہا کہ نہیں, اس نے تیرے پاس امانت رکھوائی ہے, تیری ذمہ داری ہے کہ تو اسی کے ہاتھ میں یہ امانت دے. عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ تیری امانت محفوظ ہے, چل میرے ساتھ اور چل کر اپنی امانت کو لے لے. عبداللہ ابن سلام گھبرا کے کہتے ہیں کہ مولا یہ میں آپ خود ہی بتائیے کہ میرے لیے کس طرح ممکن ہوگا کہ میں عوینہ کے پاس جاؤں اور اپنی امانت کو طلب کروں, کس طرح سے میری ہمت ہوگی اس مکان میں داخل ہونے کی کہ جہاں عوینہ جیسی عورت موجود ہے کہ جسے بغیر کسی قصور کے بغیر کسی سبب کے میں نے طلاق دے دی. لیکن امام مجبور کر کے عبداللہ ابن سلام کو لاتے ہیں, بیچ میں پردہ, ایک طرف عوینہ ہے, ایک طرف عبداللہ ابن سلام. ایک مرتبہ عوینہ وہ تھیلیاں ساری کی ساری پردے میں سے نکال کر عبداللہ ابن سلام کے سامنے رکھتی اور کہتی ہیں کہ اے عبداللہ ابن سلام یہ اپنی امانت کو گن لے اور لے جا. عبداللہ ابن سلام تھیلیوں کو کھولتے اور ایک مرتبہ کچھ درہم اور دینار نکالتے اور ایک عوینہ کے حوالے کرتے ہیں, یہ کہہ کر کہ تو نے تمام زندگی میرے ساتھ گزاری تھی, میں نے تجھ پر بڑا ظلم کیا, میں اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں, یہ میری کچھ دولت دے لے. ادھر عوینہ کے پاس دولت گئی اور ادھر عوینہ ایک مرتبہ چیز کی آواز نکل گئی, رونا شروع کر دیا اور یہ کہتے ہوئے رونے لگی کہ اے عبداللہ ابن سلام خود ہی بتا کہ جو تکلیف اور دکھ تو نے مجھے دیا ہے یہ دولت اس کا بدل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے. عبداللہ ابن سلام بھی چیز چیز کے رونے لگے. امام باہر جا چکے تھے, ایک مرتبہ واپس آئے اور روایت یہ ہے کہ واپس آ کر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن سلام مت گھبرا, میں نے عوینہ سے نکاح صرف ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور اسی وجہ سے عوینہ جب سے میری نکاح میں آئی ہے اسی حالت کے اندر صحیح اور سالم ہے. صرف ایک مقصد کیا تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس وقت اگر عوینہ کا نکاح نہیں ہوگا تو یزید اس سے نکاح کر لے گا اور ایک مرتبہ یہ یزید کے جنگل میں چلی گئی تو قیامت تک اس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتی ہے اور کوئی اور. شام کہ جس چیز میں آپ دیکھیے اور حکومت شام کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. دولت سب سے زیادہ ان کے پاس, طاقت سب سے زیادہ ان کے پاس, جاہل عوام سب سے زیادہ ان کے پاس. خود معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ ایک غیر شامی شام میں داخل ہوا اور اپنا اونٹ لے کے داخل ہوا تو جیسے ہی داخل ہوا ایک شامی نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ خدا کی قسم یہ تو میرا اونٹ ہے اور اس کے بعد اس غیر شامی کو پکڑ لیا کہ تو میرا اونٹ چرا کے کہاں بھاگ گیا تھا. اور غیر شامی نے ایک مرتبہ حیران ہو کر اسے دیکھا اور کہا کہ ایسا کہ تیرا اونٹ کہاں سے آیا, میں اس پر سوار ہو کر اپنے وطن سے آ رہا ہوں, یہ میرا اونٹ ہے. اس شامی نے کہا کہ تو سیدھی طرح نہیں دے گا. ایک مرتبہ 50 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم آنا تم آنا تم آنا تم آنا اور ایک مرتبہ 50 آدمی جمع ہو گئے. وہ شامی دیکھتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ اے لوگوں کیا تم گواہ ہو یا نہیں کہ یہ میرا ہی اونٹ ہے. وہ 50 کے 50 ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ یقینا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اونٹ تیرا اونٹ ہے. اب جو غیر شامی نے سنا ایک مرتبہ سر سبر کر بیٹھ گیا, عامرہ خلیفہ رب کی بارگاہ تک گیا اور کون خلیفہ امیر معاویہ, ان کی بارگاہ کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے مقدمہ جاتا ہے. وہ غیر شامی کہتا ہے کہ اے خلیفہ رب میں آپ کے شہر میں اپنا جانور لے کے داخل ہوا, اس شامی نے مجھے پکڑ لیا اور 50 کے 50 گواہ کھڑا کر دیے کہ یہ میرے اونٹ ہے. اب وہ 50 کے 50 گواہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پتہ یہ اونٹ اسی شامی کا ہے جو اس پر دعویٰ کر رہا. امیر شام نے کہا کہ اچھا جب تم 50 گواہی دیتے ہو تو یہ جانور اسی شامی کا ہے, یہ اونٹ اس کا ہو گیا. وہ غیر شامی کہا کہ ہے خلیفہ رب یہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں, یہ 50 کے 50 گواہی دے رہے کہ یہ اونٹ اس کا ہے, ذرا غور سے دیکھیے یہ اونٹ نہیں بلکہ اونٹنی ہے. اب جو خلیفہ رب نے سنا ایک مرتبہ جلدی جلدی اس اونٹ سمیت ان 50 آدمیوں کو رخصت کر دیا اور اس کو چپکے سے بلا کر 50 اونٹوں کی قیمت اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ ایسا پر اس کو لے کر چپکے سے چلا جا اور علی سے جا کر کہہ دے کہ اس قسم کے لوگ میری فوج میں شامل ہے جنہیں لے کر میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو اس قسم کے جاہل مطلق لوگ اور امیر معاویہ اس طریقے سے, یہ بھی ایک سیاست ہے, اس طریقے سے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھا. اس حکومت شام کی ٹکر امام حسین نے لی صرف ایک مقصد کے خاطر کہ کسی مظلومہ پر ظلم نہ ہونے پائے, کسی حاجت مند کی حاجت کے پورا ہونے میں رکاوٹ نہ ہونے پائے. تو ایک طرف تو امام حسین کا یہ کردار کہ عوینہ بنت زینب کو عبداللہ ابن سلام طلاق دیتے ہیں تو امام اس کو برداشت نہیں کر پاتے, عوینہ کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے آج کل کے مومنین کہ سراسر بیوی نے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی, آنٹی میں نمک تیز ہو گیا, بیوی وقت کے اوپر حاضر نہ ہو سکی, کھانا تیار نہ ہو سکا, گھر کا انتظام صحیح نہ ہو سکا, یا تیرے اوپر 3 طلاق اپنے باپ کے گھر میں جا کر بیٹھ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا, ذرا دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ صرف امام حسین جی کو مانتے ہیں, ایک امام حسین کی سیرت جی کو دیکھ لیجئے تو ہم اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں کہ باقی معصومین کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے. امام حسین نے بتایا کہ دیکھو کسی مظلومہ عورت کو طلاق دینے والا کتنا بدتر ہوتا ہے, اور وہ مظلومہ عورت جسے طلاق دی گئی وہ کتنی بڑی ہمدردی کی مستحق ہے کہ ایک اکیلا حسین جس کے پاس نہ دولت ہے نہ طاقت ہے نہ عوام اس کے ساتھ ہے, وہ ایک اکیلا حسین پوری حکومت شام سے ٹکرانے کو تیار ہے. صرف ایک طلاق یافتہ عورت کی خاطر تو یہ بے گناہ جسے طلاق دی جائے اس کا کتنا بڑا مقام ہو گیا میرے امام کی نگاہ میں کہ ایک امام نے ٹکر لی میدان کربلا میں اور ایک امام جہاں ٹکر دینے کو تیار تھے. اور یہی علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جو کہ معاویہ دانش مند کا یزید بے وقوف کا معاویہ نے باوجود یہ کہ کربلا جیسے مواقع آئے لیکن کبھی حسین سے ٹکرانا مناسب نہ سمجھا, کیونکہ جانتا تھا کہ حسین کو صحیح کر کے تو میں اپنے خلاف اور بڑا مہاب تیار کر لوں گا. اگر اس مقام پر یزید ہوگا تو یقینا کسی دن واقع کربلا واقع ہو جاتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. تو آپ ذرا دیکھیں کہ طلاق کی کتنی مذمت ہے اور بے گناہ طلاق والی عورت کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے امام کی نگاہ میں, یہ سیرت امام ہے. تو امام اس طرح سے مظلوموں اور حاجت مندوں کی مدد کر رہے ہیں, تو جب امام ایک ایک فرد کی حاجت اور ظلم کو دور کرنے کے لیے تیار ہے, تو جب امام یہ دیکھ رہے ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جب امام یہ منظر دیکھ رہے ہوں کہ پوری امت مسلمہ کے کاندھوں کے اوپر ایک ایسی حکومت سوار ہو جس نے اپنا کام اس طریقے سے نکالنا چاہو کہ معافیہ کا واقعہ ملتا کہ معافیہ کے پاس ایک مرتبہ کوئی شخص پہنچا اور کہا کہ آپ نے کس طریقے سے اتنی بڑی عوام کو اتنے بڑے عوام کو اتنی بڑی سلطنت کو قابو میں رکھا, تو معافیہ نے مرتبہ سخت کا حالیچہ ہٹایا, ایک حالیچے کے نیچے تھیلی بھری ہوئی تھی درہم و دینار کی اور دوسرے کے نیچے تلوار رکھی ہوئی تھی, کہا کہ پہلے میں اس سے کام نکالتا ہوں, اگر درہم و دینار سے کام نہ نکلے تو اس کے بعد میں تلوار کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور بغیر دیکھے ہوئے اس کو چلانے لگتا ہوں. تو ذرا دیکھیے کہ آج جب امام ایک عورت کے اوپر ظلم ہوتا اور امام کی یہ سیرت کے امام اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت شام سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتے, تو ان امام نے جب یہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے کہ پیغمبر کی سیرت اور سنت کو مس کیا جا رہا اور باقاعدہ تعدد کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اہل بیت کا نام لغت سے خارج کر دیا جائے, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اہل بیت کا نام ذہنوں سے خرچ مٹا دیا جائے. تو کس طرح امام اپنے مقام پر تاثر اور ثابت اور ثابت بیٹھ سکتے تھے, امام نے بڑے عجیب عجیب منظر دیکھے, ایسے منظر کے شاید جس کے اوپر کسی کو یقین نہ آئے, اور امام نے یہ منظر دیکھنا شروع کر دیے اگرچہ صحیفے کے دل سے, لیکن حقیقت میں مکمل طور پر جو اسلام تباہ ہوا وہ دن تباہ ہوا کہ جس دن شورا کا واقعہ پیش آیا, حضرت عمر نے اپنے بعد ایک ایسا انتظام قائم کر دیا جو امت مسلمہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکے, وہ تو امام کی کربلا سے میدان میں قربانی تھی, یہ مرتبہ غلط امت سیدھے راستے پہ آ گئی, ورنہ شورا کا واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اسلام یا مسلمان باقی رہتے. اسی لیے جب شورا کے واقعے کے نتیجے میں حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں تو ابو سفیان کے دونوں آنکھوں سے اندھا ہو چکا, خوشی کے مارے ایک آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے لے چلو حضرت حمزہ کی خبر پر, وہ ہماری گفتگو کا آخری واقعہ, اور حضرت حمزہ وہ شہید ہے رائے خدا جنہوں نے جنگ عہد میں صرف اسلام کو بچانے کے خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی تھی, ایک مرتبہ ان کی قبر کے اوپر باور کر کہتا کہ اے ابو علی یہ وہی قبر ہے کہ جس کے نیچے وہ حمزہ دفن ہے. اسی ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کے کلیجے کو بھی چڑھایا, ان کی ناک کان تمام آزاد جسمانی کو کاٹ کر ہاتھ بنا کر اپنے گلے میں ڈالا, لیکن آج جو خوشی ہے وہ سفیان کی یہ اس دن بھی نہیں تھی. ایک مرتبہ پاؤں رکھتا ہے قبر پر اور کہتا ہے کہ اے ابو علی دیکھو جس مقصد کے تحت ہم تم سے لڑنے آتے تھے آج اس میں ہم کامیاب ہو گئے. تو ذرا دیکھیں وہ ابو سفیان کا ایک جملہ بتا رہا کہ جنگ بدر اور جنگ عہد میں پیغمبر نے جو کامیابی حاصل کی وہ حضرت عثمان کی خلافت نے اس کامیابی کو ختم کر دیا, اور کفار نے یہ سمجھا کہ آج ہم نے بدر اور عہد کا بدلہ لے لیا. اسی لیے روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان کے گھر میں پہلے ہی دن ایک میٹنگ ہوئی تمام بنو امیہ کی, اور اس میٹنگ کے اندر حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے. انہوں نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تمام لوگ آ چکے ہیں تو آنکھیں تو تھی نہیں, سوال کیا کہ یہاں کوئی غیر موجود ہے یا کوئی غیر نہیں, لوگوں نے کہا کہ یہاں کوئی غیر نہیں. تو ایک مرتبہ حضرت عثمان سے کہتے ہیں حضرت ابو سفیان کہ اے عثمان اس سے بہتر موقع کبھی ہمارے ہاتھ میں نہ آئے گا, اس خلافت کو گیند کی طرح سے دبوچ لو اور اس طریقے سے اسے پکڑ لو کہ کبھی یہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. وہ یا کس طرح جاوید میاں کا کیچ لیا کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے, ایسا فیس کیچ کرو کہ آج کے بعد سے کبھی یہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے اور اس سے بہتر موقع تمہیں کبھی نہ ملے گا. اور یہ ان کے الفاظ ہیں, وہ الفاظ جس پر آج ہر کا ہے جسے اپنی حکومت کو مستحکم کرنا یا وہ سفیان کی سیرت. ایک مرتبہ کہا کہ اے عثمان ہر فاصلے میں اور ہر مقام پر بنو امیہ کو اس طرح سے بھر دو کہ پھر کوئی نکالنے والا انہیں نکال سکے, اس لیے کہ یہ خلافت ہے اور اس کے اندر جنت و دوزخ کا کیا فراز, یہ صرف دنیا کا کھیل ہے جو دنیا تک محدود ہو کر ختم ہو جائے گا. اور حضرت عثمان روایت کیا کہ خطرہ محسوس کیا مدینے کے چھوٹے چھوٹے مکان تھے کہ کہیں برابر سے کوئی سن نہ لے, اس وقت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کر چلتا کر دیا. لیکن روایت یہ ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی حضرت عثمان کی اسی ایک نقطے کے گرد گھوم رہی تھی کہ کسی طرح سے اتنا پھیلا دیا جائے بنو امیہ کو کہ جو بعد میں آنے والا آئے اسے بنو امیہ کو نکالنے میں ساتوں پسینہ آ جائے. اور اسی ایک اسکیم اور تاجر کے تحت ہر جگہ اپنے آدمی بھر دیے گئے, یہاں تک کہ حسن ابن عاص جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ مدینے میں پیغمبر اسلام کے پاس آ کر اسلام کا اظہار کیا, جب پیغمبر اسلام چلا کرتے تو یہ وہ مضمون شخص تھا کہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور پیغمبر کی نقلیں پھڑاتا ہوا چلتا تھا کہ اس طرح پیغمبر جا رہے ہیں, اس طرح پیغمبر بیٹھ رہے ہیں, اس طرح پیغمبر لوگوں کو بلا رہے ہیں. آگے آگے پیغمبر چلتے تھے, پیچھے پیچھے حسن ابن عاص پیغمبر کے پیچھے پیغمبر کی نقلیں پھڑاتا ہوا چلا کرتا تھا. تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کوئی دل ضبط کیا لیکن پھر حکم الہی کے تحت حسن ابن عاص کے خون کو حاضر کر دیا, یعنی جس کے ہاتھ میں یہ شخص پڑے وہ اسے قتل کر سکتا ہے, باقی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. پھر کچھ بزرگ صحابی بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے, تو پیغمبر نے حکم دیا کہ اسے مدینے سے نکال دیا جائے اور کبھی مدینے کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ حکم پیغمبر اتنا سخت حکم تھا کہ روایت یہ, اور یہ آپ کو اردو کی کتابوں میں خلافت و خلوفیت میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ جب پیغمبر کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت عثمان سب سے پہلے سفارش لے کر پہنچے کہ حسن ابن عاص جو ان کے چچا تھے, حسن ابن عاص کو مدینے میں واپس بلا لیا جائے اس لیے کہ پیغمبر کا انتقال ہو چکا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق بھی اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ پیغمبر کے اتنے واضح حکم کے خلاف ورزی کرتے, انہوں نے صاف منع کر دیا کہ بھائی اس حکم کے خلاف ورزی ہمارے بس میں نہیں. جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو تب بھی حضرت عثمان پہلی سفارش لے کر گئے کہ میرے چچا کو مدینے میں بلا دیا جائے, پیغمبر کا انتقال ہو چکا. حضرت عمر فاروق ایسی ہستی بھی باوجود ہر مخالفت رسول کے اس بات سے مخالفت نہ کر سکی اور کہنے لگی کہ نہیں یہ بات تو ہمارے طاقت اور قابو سے باہر ہے, یہاں تک کہ خود حضرت عثمان خلیفہ بنے. اور خلیفہ بنتے ہی پہلا حکم یہ جاری کیا کہ حسن ابن عاص سے پیغمبر نے یہ جملے کہہ کر مدینے سے نکالا تھا کہ زندگی میں واپس نہ آنے پائے, اس حسن ابن عاص کو مدینے میں بلایا اور بلانے کے بعد اپنا انتہائی قریبی مشیر بنا دیا. اور اسی کا بیٹا تھا مروان ابن حسن جو آپ کو کربلا کے واقعے تک نظر آئے گا ہر مقام پر, اور یزید کے مرنے کے بعد خلافت مروان ابن حسن ہی کے خاندان میں جا کر پلٹی تھی. تو یہ حسن ابن عاص روایت خلافت و خلوفیت کے جملے کہ حسن ابن عاص کو بلانا یہ تو اتنا بڑا قدم تھا کہ انتہائی بدتر سے بدتر شخص فقط رہ گیا تھا کہ جسے رسول مدینے سے نکالے اور اس جرم میں نکالے کہ وہ رسول کی نقلیں اڑاتا اسے خلیفۃ المسلمین مدینے میں بلا لے, چنانچہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جو خلافت ثالثہ میں کارنامے ہوئے تو وہ ایسے کارنامے تھے جن کے نتیجے کا جن میں صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہ یہ تھا کہ خونی انقلاب آئے, اس لیے کہ لوگوں کو جان بوجھ کر اتنا دبایا گیا کہ لوگ مجبور ہو گئے اور خلافت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اب روایتوں میں یہ کہ حضرت خلیفہ ثالث کی 7 بیٹیاں اور ان میں سے 4 کی شادیاں انہوں نے قریش میں کی. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی 7 کی 7 بیٹیوں کے لیے الگ الگ محل تعمیر کرا. یہ پہلا موقع تھا اسلام کی تاریخ میں کہ کوئی بادشاہ اپنے گھر والوں کے لیے محل تعمیر کرا رہا, 7 بیٹیوں کے لیے 7 محل تعمیر کرائے گئے. اور اس کے بعد جب ان کی 4 بیٹیوں کا نکاح قریش میں ہوا, 3 کا اپنی خاندان میں ہوا بنو امیہ اور 4 کا قریش میں ہوا, تو ہر بیٹی کو 1,00,000 دینار انعام کے طور پر دیے گئے. 1,00,000 دینار دینار سونے کا سکہ ہوتا اور اس زمانے کے اعتبار سے, آج کی عراقی دینار کی قیمت 30-32 روپے, اس زمانے کے اعتبار سے 1,00,000 دینار آج کے حساب سے دیکھے تو کروڑوں سے بھی آگے یہ بات جا کر پہنچتی ہے. ایک ایک بیٹی کو اتنا حصہ عطا کیا گیا. اس کے بعد یہ حکم دیا اپنے بسرے کے گورنر کو کہ میرے داماد کو 5,00,000 دینار انعام کے طور پر عطا کیے جائیں. اپنے چچا صاحب بھائی مروان ابن حسن کو پورا خاک فتح اس کے حوالے کر دیا کہ یہ 13 خاک اور فرمان اس نے حکم نے کاغ فدر کو دیا, وہ کاغ فدر کے جس کے اوپر خلیفہ اول نے کہا تھا کہ پیغمبر نے کر دیا کہ جو ہم چھوڑ جائے وہ تمام امت کے لیے ہوتا. اب یہاں پر حضرت عثمان یہ کہہ کر خلیفہ بنے تھے کہ میں سیرت رسول کا اور سنت شیخین کا اجتماع کروں گا. نہ سیرت رسول کی پیروی رہی نہ سنت شیخین کی پیروی رہی, بلکہ بالکل نیا حکم جاری کیا کہ میرے چچا دار بھائی فرمان ابن حکم کو یہ پورا پاس ملے گا. اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک وہی رہا, آج میں عمر ابن عبدالعزیز نے چھین کر پلٹایا پانچویں امام کی طرف, جو پانچویں امام کے حالات میں واقعہ آئے گا. اپنے چچا دار بھائی فرمان ابن حکم کو افریقہ بھیجا, اور اس لیے بھیجا کہ وہاں سے مال غنیمت کو جمع کر کے لائے. جو مال غنیمت جمع کر کے لائے 5,00,000 دینار کا, اور وہ سارا کا سارا مال غنیمت ان کے حوالے کر دیا کہ لو یہ تمہارا انعام ہے. حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہ اتنی دولت اور اتنا پیسہ ان کے پاس جمع ہو چکا تھا, یہ سب خلافت ملوکیت میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. روایت یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد کے انتقال کے بعد ان کی 5 بیویاں زندہ قافظ, باقی بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا, 4 یا 5 بیویاں زندہ, اور ہر بیوی کو آٹھواں حصہ ترکے میں سے ملا, تو ہر ایک کے حصے میں 83,000 دینار آٹھواں حصہ 4 بیویوں کے حصے میں الگ الگ آیا. تو دولت کی کیا انتہا کہ خزانچی کے پاس 1,00,000 دینار اور 1,00,000 درہم موجود تھے. یہ دولت کی انتہا تھی کہ وادی الحزہ میں اور حنین کے اندر 1,000 مکانات ان کے محفوظ تھے, کہ جو ان کی ملکیت کے اندر شامل تھے. یہ سارے کے سارے واقعات, اتنی دولت بڑھتی چلی گئی کچھ لوگوں کے پاس کہ لوگ بے چین ہو گئے. یہاں تک کہ ابو ذر غفاری جیسا مسلمان, پانچویں مسلمان ہے ابو ذر غفاری, اور انتہائی بڑا مقام ہے ان کا تمام مسلمانوں کے نزدیک. ایسے شیعہ تو ان کو مانتے ہی ہیں دل و جان سے, لیکن ایسے سنت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعان ابو ذر غفاری وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کی روایت ہے کہ آسمان سورج نے آج تک ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ اپنا سایہ نہیں ڈالا. یہ پیغمبر کی نفس ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں. یہ شام کے اندر سے جب خلافت ثالثہ آئی اور وہاں انہوں نے یہ منظر دیکھے کہ امیر معاویہ کا محل ہے, ریشم اور حریر اور دیبا کے پردے ہیں, دنیا کی ہر دولت اور نعمت موجود ہے, گھبرا گئے. سورہ توبہ کی وہ آیتیں کہ جو آج کی اگر پڑھ دیجیے تو آپ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, جب الذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ جو سونا اور چاندی اور دولت جمع کر کر کے رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ مال دولت جمع کرنا یہ واحد گناہ کہ جس کا قرآن نے تفصیل سے عذاب بتایا کہ یہی سونا اور چاندی گرم کر کے ان کی پیشانی اور پیٹوں کو اس سے داغا جائے گا. یہ قرآن کے الفاظ ہے, کسی عالم کی تقریر نہیں کہ آپ اعتراض کر ڈالیں. تو بہرحال امیر معاویہ کے دربار میں شام کے بازاروں میں ابو ذر غفاری نے ایک کام یہ کیا کہ دولت کی مذمت پہ تقریر کرنا شروع کر دی. جب معاویہ نے بلایا اور کہا کہ کیا دولت جمع کرنے کا ہمیں حق نہیں, تو بتایا کہ دولت جمع کرو, لیکن یہ نہیں کہ تمہارے پاس لاکھوں اور کروڑوں دراؤ اور تمہارے محل کے برابر لوگ خوب کے مارے دم توڑ رہے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا موجود نہ ہو. تو ناراض ہو گئے, ناراض ہو کر امیر معاویہ ناراض ہو گئے. خط لکھا خلافت ثانیہ ثالثہ, یہ تاریخ کے وہ اہم ترین واقعات ہے جن کو سمجھے بغیر آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ کتنے مظالم ہوئے جس کے بعد حسین کے ساتھ محکر کی تعداد پوری ہو سکی. ورنہ کیا سبب تھا کہ رسول کے ساتھ اتنے نہ ہوئے, علی کے ساتھ اتنے نہ ہوئے, امام حسن کے ساتھ اتنے نہ ہوئے. ماحول اتنا بدترین ماحول تھا کہ ابو ذر غفاری جیسا بوڑھا صحابی, اتنا مقدس صحابی, اتنا سچا صحابی, جب ایک مرتبہ خلافت ثالثہ کو حضرت کا امیر شام نے تو حکم آیا کہ انہیں بٹھا کر اونٹ پر بٹھا کر بھیج دیا جائے. شام سے مدینے کا فاصلہ انتہائی دلانی فاصلہ ہے. روایت یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کو رسیوں سے باندھ کر, اس پیغمبر کے بوڑھے صحابی کو رسیوں سے باندھ کر اونٹ پر بٹھایا گیا اور حکم دیا گیا 4 یا 5 غلام مقرر کیے گئے راستے میں. حکم دیا گیا کہ اس کو ایک لمحے آرام کر لینے دیا جائے, ایک غلام چلائے اونٹ کو, جب وہ غلام تھک جائے تو دوسرا آگے بڑھے وہ چلائے, تیسرا آگے چلائے, لیکن ابو ذر غفاری کے لیے ایک لمحے اونٹ روک کر آرام نہ دیا جائے. تو روایت یہ ہے کہ جب مسلسل سفر کرتے کرتے مدینے پہنچے تو جوڑ جوڑ مل چکا تھا, بند بند اپنی جگہ سے جدا ہو چکا تھا, تمام جسم کی بری حالت تھی. لوگوں نے سہارا دے کے اتارا, ایک ہفتے آرام کیا, تب ابو ذر غفاری قابل ہوئے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے. کیوں, یہ صحابی رسول ہے اور ہر صحابی قابل احترام ہے کچھ لوگوں کے فلسفے میں, لیکن یہ صحابی رسول ہے اور اتنا ظلم ان کے ساتھ کیا جا رہا. اور جب مدینے آ کر بھی یہ نہ مانے تو روایت یہ ہے کہ ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا گیا, جلا وطن کر دیا گیا, اور اسی جلا وطنی میں ان کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود, چھوٹی سی بات پر اختلاف ہو گیا حضرت عثمان سے, ان کے کسی اختلاف سے سنت رسول کے اوپر ٹھوکا, تو ایک مرتبہ فرمان ابن حکم جو دست راست کھڑا ہوا تھا خلیفہ کا, اس نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دیجیے. اور روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو پتا کر ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ عبداللہ ابن مسعود کے جن کا ہمارے پاس سے یہ مقام ہے کہ روایت امیر المومنین کی کہ چھ آدمیوں کے لیے خدا نے زمین آسمان سورج چاند ستارے اور جنت بنائی ہے اور ان چھ آدمیوں میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود شامل ہے, یہ ہمارے پاس ان کا مقام ہے. اور دوسروں کے پاس یہ مقام ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں انتہائی پتلی ٹانگیں تھی, ایک مرتبہ وہ درخت کے اوپر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے تھے تو اس وقت ان کے گھٹنوں پر سے سہبل ہٹ گیا تھا, ان کی پتلی پتلی ٹانگیں لوگوں نے دیکھی تو کچھ لوگ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی تو کہا کہ آج عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ میزان عمل کے اندر یہ ٹانگیں کوہے بہت سے زیادہ بھاری ہوں گی. تو عبداللہ ابن مسعود کا دونوں کے یہاں مقام ہے, لیکن جب فرمان ابن حکم کے سامنے عثمان حضرت عثمان کے سامنے انہوں نے کسی بات سے اختلاف کیا تو حکم دیا کہ انہیں فرمان ابن حکم کے حوالے کیا جائے. مروان نے اپنے حق کی غلام کو بلایا اور روایت ہے کہ مسجد نبوی میں جو ممبر تھا ممبر کے پیچھے عبداللہ ابن مسعود کو لے گئے اور حضرت غلام نے اتنی پیدائی کی اتنی ٹھکائی کی عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کی بوڑھا صحابی رسول کہ پتلیاں ٹوٹ گئیں اور اسی حالت سے لوگ اٹھا کے گھر لائے اور اسی صدمے سے اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. یہ ایک صحابی کو دوسرا صحابی شہید کرا رہا اور اتنا مقدس صحابی کو جسے تمام مسلمان مانے, گنے چنے صحابی جن کو ہر مسلمان مانتا ہے ان میں عبداللہ ابن مسعود ہے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ حاصل کیا گیا. اب ہمارے یاسر, وہ ہمارے یاسر کی جن کی ماں وہ پہلی ماں ہے جو اسلام کی راہ میں شہید کی گئی جناب سمیہ, اور ان کے باپ وہ پہلے باپ ہیں جو اسلام کی راہ میں شہید کیے گئے, یہ وہی ہمارے یاسر ہے کہ جن کے باپ اور ماں کو ابو جہل روزانہ صبح سویرے عرب کی جلدی زمین پر لٹا دیا کرتا تھا اور انتہائی بھاری پتھر دونوں کے سینے پر, باپ کے سینے پر بھی اور ماں کے سینے پر بھی رکھ دیا کرتا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں ہمارے کے ماں اور باپ کے جن کو پیغمبر اسلام نے دیکھا تھا اور دیکھ کر ان کو جنت کی بشارت دی تھی اور کہا تھا بس تھوڑی سی مصیبتیں برداشت کرو اللہ کی جنت تمہارے لیے. تو ہمارے یاسر کے باپ بھی مارے گئے, ہمارے یاسر کے ماں بھی شہید ہو گئی ابو جہل کے مظالم کو برداشت کرتے کرتے. سمیہ کی ایسی پرچی ماری تھی ابو جہل نے کہ وہ اسی مقام پر تڑپ تڑپ کر شہادت کے مقام پر قائد ہو گئی تھی. تو ہمارے یاسر کا بڑا بلند مقام ہے تمام مسلمانوں کے نگاہ کے اندر. یہ ہمارے یاسر جب لوگوں کی شکایت بہت پڑی, لوگوں نے کہا خلیفہ کو معذور کرو, یہ اپنے گھر والوں کو بھر رہا ہے, سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے, قرآن کو جلا رہا ہے, صحابیوں کو بٹھا رہا ہے, اس خلیفہ کو معذور کرو. شکایتیں بہت پڑی تو ہمارے یاسر نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ تم اپنی شکایتیں لکھ کر مجھے دے دو, میں لے جا کر سمجھاتا ہوں. چنانچہ لوگوں نے شکایتیں لکھ کر دی, ہمارے یاسر اس شکایت کے پلندے کو لے کے آئے اور آنے کے بعد خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا. خلیفہ وقت نے دیکھا اور دیکھتے ہی ایک مرتبہ گرا لگیا, یہ لوگوں کی جرات کے میرے خلاف شکایتیں لکھی ہیں, اے ہمارے یاسروں کے نام بتاؤ جس میں عبرت ناک سزائے دلواؤں گا. ہمارے یاسر نے سنا کہا کہ خلیفہ وقت ہماری کیا حالت ہوئی ہے, لوگ شکایتیں لکھتے ہیں تو بجائے جواب دینے کے ان کو پٹوانے کی دھمکی دیتے ہو. تو کہا کہ نہیں نام بتاؤ بتا تمہارا بھی وہی اجر کیا جائے گا جو دوسروں کا کیا گیا. ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت تو مجھے ڈراتا, میں تو وہ ہوں کہ ابو جہل کے ہاتھ سے میں نے عذاب کو برداشت کیا ہے اور پیغمبر نے مجھے بشارت دی تھی جنت کی, میں تیرے ظلم سے ڈر کر خاموش ہو جاؤں گا. روایت یہ ہے کہ مروان ابن حکم نے یہ سنا تو ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ اس بوڑھے کو بہت سر چڑھا رہے ہیں, اس کو بھی میرے حوالے کیجیے, دو لمحے میں اس کا دماغ ٹھیک کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ روایت ہے کہ مسجد نبوی میں یہ سارے واقعات مسجد نبوی میں ہو رہے ہیں, وہ محترم ترین مسجد نبوی. ہم تو یزید کو گناہ ہرا کہتے ہیں کہ اس نے گھوڑے بنوائے, لیکن ابتدا دیکھیں کہ کس نے کسی مسجد نبوی کی بے احترامی کی. تو اب روایت یہ ہے کہ ہمارے یاسر کو پکڑا اور اس طرح سے ان کو مارا کہ پیٹ پھٹ گیا, آتے باہر آ گئی, اور اس حالت میں ہمارے یاسر کو اٹھا کر مسجد کے دروازے پر پھینکوا دیا کہ جاؤ اور اس کے جاننے والے اس کو دیکھیں. ان میں سلمہ کو اطلاع ملی, گھبرا گئی پیغمبر کی زوجہ کہ اماں جیسے صحابی کے بعد یہ سلوک اٹھوا کر اپنے گھر میں لائی, وہاں علاج کرایا, لیکن مرتے سر تک ان کے بعد ان کو یہ عارضہ غائب رہا. تو لوگ دیکھتے ہی مناظر کب تک دیکھتے, کہاں تک برداشت کرتے, ظلم حد سے بڑھتا چلا گیا. کوئی شخص آ کر شکایت کرتا ہے کہ اے خلیفہ وقت بکرے کے حاکم نے میری بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اس سے نکاح کر لیا ہے, اس کے ساتھ دنوں رات گزر رہے ہیں اور میں فریاد کرتا ہوں تو میری فریاد کو نہیں مانا جاتا. دوسرا شخص آتا ہے کہتا ہے کہ دوسرے کے اندر حاکم ہر سال مجھ سے 1,000-50,000 دینار ٹیکس وصول کرتا ہے جبکہ میری آمدنی ہی صرف 1,000 دینار سالانہ, اب میں کروں تو کیا کروں. تو خلیفہ وقت جواب دیتے ہیں کہ رہنا ہے تو دینا پڑے گا ورنہ کافروں کے ملک میں جا کر پناہ لے لو. اس قسم کے جملے مسلمانوں سے کہے جا رہے ہیں. ولید ابن عقبہ خلیفہ وقت کا بھائی, یعنی ماں دونوں کی ایک ہے, باپ علیحدہ, ولید ابن عقبہ صوفے کا حاکم. روایت یہ ہے کہ ایک دن رات بھر شراب پیتا رہا اور اتنی شراب پی کہ پیٹ شراب سے بھر گیا اور صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. مسجد کے اندر شراب پی کے آ رہا اور روایت یہ ہے کہ نماز شروع کی اور بجائے دو رکعت نماز کے چار رکعت صبح کی نماز پڑھاتے چلے گئے اور چار رکعت نماز ختم کر کے بھی ایک مرتبہ پیچھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل نہیں بھرا تو مزید اس نماز کو ابھی آگے بڑھاؤں. اور روایت یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جملہ تھا اور اس کے بعد شراب کی کثرت کی وجہ سے مندلی آئی طے ہوئی اور تمام مسجد کی محراب عبادت کے اندر وہ شراب پائے کی صورت میں نکل کر آئے اور مسجد کی توہین اور بےحوندی ہوئی. یہ مناظر لوگ دیکھ رہے. وحید ابن عفان کا کہ ظلم اتنا بڑا تھا کہ تمام مسلمان بے چین ہو گئے. خلیفہ عباس کو معذور کرنا پڑا لیکن تمام مسجد دوائی دے رہی کہ ہم نے دیکھا ہے مسجد کے اندر شراب پی کر کھائے کرتے ہوئے اور خلیفہ عباس اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کروا رہے. جب حد سے زیادہ معاملہ گزر گیا تو اب مولا کائنات بیچ میں پڑ گئے. امام حسین کی زندگی اور سیرت کو واضح طور پر دیکھنے کے لیے یہ خلیفہ خلیفہ عباس کی زندگی اس لیے اہم ہے کہ بنو امیہ کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اقتدار یہاں پہ آتا ہے اور جب آغاز یہ ہو تو خود ہی سوچ لیجیے کہ معاویہ اور یزید کے دور پر بات کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. تو یہ ماحول اور منظر تھا کہ جب امام حسین مناظر کو دیکھ رہے ہیں. روایت ہے کہ امیر المومنین بیچ میں پڑے. مدینے کے اندر شکایت لانے والوں کی کثرت ہو گئی اور اتنا ہجوم مدینے کے اندر ہو گیا کہ لوگ گھبرا گئے کہ مدینے میں کیا ہونے والا. اب امیر المومنین کی ایک روایت یہ ہے کہ مشکل میں پڑ گئے. خلیفہ احباب کو سمجھانے جاتے ہیں تو وہ الٹا یہ کہتا ہے کہ اے ابو الحسن میں سب جانتا ہوں, یہ آپ کے بلائے ہوئے آدمی ہیں جو مجھے خلافت سے معذور کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے پاس آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ خود ہی بتائیے کہ ہم کہاں تک ظلم کریں گے. ہماری بہنیں, ہماری بیویاں, ہماری بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں, مسجد میں شرابیں پی جا رہی ہیں, زنا ساری کھلے عام ہو رہی ہے اور کہاں سے ظلم رما رکھا جا رہا ہے, ہم کہاں تک برداشت کریں. تو مولا ان کو کیا جواب دیں اور خلیفہ کو کیا سمجھائیں. تو روایت یہ ہے کہ پوری کوشش کی امیر المومنین نے بیچ میں مقالیات کرانے کی اور فیض خلافہ کے کچھ خطبے ہیں جس میں امیر المومنین نے مقالیات کا تذکرہ کیا. یہاں تک کے بعد یہ کہہ پائی کہ مصر والے سب سے زیادہ ناراض, مصر کے گورنر کو معذور کیا جائے. عبداللہ وہ خلیفہ ثالث کے بھانجے تھے, ان کو معذور کیا جائے اور محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا جائے. اب روایت یہ ہے اور جلدی سے ہم گفتگو کو اختتام تک لا رہے ہیں کیونکہ آج کی گفتگو بارہ پاس کو اس مقام تک پہنچا دینا ہے ورنہ آئیے کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اب ایک مرتبہ عبداللہ کو حاضر کر دیا گیا, محمد ابن ابی بکر کو گورنر بنا دیا گیا اور کہا کہ اچھا تم جاؤ. مصر کا قبیلہ قافلہ تو چلا اور کافی لوگوں کو بھی سکون ہوا کہ خلیفہ ہماری بات ماننے لگے. اب روایت یہ ہے کہ جب مصر کا قافلہ چلا تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کو بھگاتا ہوا تیزی سے چلا جا رہا. لوگوں کو شبہ ہوا, اس کو جلدی سے روکا گیا تو اس کی تلاشی لینے پر ایک خط نکلا اور یہ خط خلیفہ ثالث کا تھا عبداللہ کے نام, مصر کے گورنر کے نام, اور کہا تھا کہ میں نے مصر والوں کو بہانا کر کے ٹال دیا ہے. جیسے ہی یہ تمہارے پاس پہنچے پہلا کام یہ کرنا کہ محمد ابن ابی بکر کے سر کو کاٹ دینا اور اس ہنگامے کی جڑ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا. اب اہل مصر نے جب یہ خط دیکھا تو غصے کے انتہا ہر ہی واپس پلٹے, سیدھے مولا کائنات کے پاس آئے اور کہا کہ یا امیر المومنین آپ بیچ میں پڑے. یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہم سے یہ کہا جا رہا کہ تم جاؤ مصر کے معاملات کو صحیح کرو, دوسری طرف یہ خط بھیجا جا رہا مولا کائنات بھی کریں تو کیا کریں. کہا چلو میرے ساتھ ابھی بات کر لیتے. وہاں پہنچے تو خلیفہ عباس کو ایک مرتبہ حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ یہ کیسا خط ہے, میں نے تو آج تک نہیں لکھا, پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہاں سے آیا, لیکن اپنی مہر کا انکار کرے تو کیسے کریں. پتا چلا کہ مہر مروان ابن حکم کے پاس. ہمارے علماء متفق ہے کہ یہ خط خود خلیفہ ثالث سے لکھوایا. دوسروں کے علماء متفق ہیں کہ نہیں, مروان نے لکھ کر مہر لگوا دی. مہاراج امیر المومنین نے کہا کہ ہم تمہاری بات مانے لیتے ہیں, تو ان سے کوئی تعارف نہیں, مروان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ یہ لوگ اپنے دشمن سے خود نعمت لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, جان جاتی ہے تو جائے, مروان کو آپ کے حوالے نہ کیا جائے گا. امیر المومنین نے کہا کہ بس اب بات ختم ہو گئی, میں اب مزید اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا. الفاظ کچھ اور تھے لیکن خلاصہ یہ, مولا کائنات کے معاملے میں ہٹ گئے لیکن پھر بھی روایت یہ ہے کہ امام حسن اور حسین کو وقتاً فوقتاً بھیجا کرتے. اب یہاں خلیفہ ثالث نے خطوط پہ خطوط بھیجنا شروع کر دیا امیر شام کو. وہ امیر شام کے جو روم کی سلطنت کا مقابلہ کر رہا ہے, انتہائی طاقتور فوجی اس کو خط لکھا کہ تم جلدی سے فوج لے کے آ جاؤ, تمام باغی یہاں پر اکٹھا ہے, میری جان بچی نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت وہ باغی انتہائی طاقتور ہو گئے. جب ام المومنین جناب عائشہ کا فتوا آ گیا کہ اقتل الناصر, اس لمبے داڑھی والے عثمان کو قتل کر ڈالو, یہ ام المومنین جناب عائشہ کا فتوا, صرف فتوا نہیں آیا, روایت یہ ہے کہ اپنے مکان کی کھڑکی سے انہوں نے کرتا باہر نکالا پیغمبر اسلام کا, اور کرتا لٹکا کر کہا کہ ہے مدینے والوں دیکھو یہ پیغمبر کا کرتا, اب تک یہ کرتا بھی پوشیدہ نہیں ہوا لیکن اس شخص نے پیغمبر کی سنت کو اتنے جلدی تبدیل کر دیا. ناخور اس لمبی داڑھی والے یہودی کو قتل کر ڈالو. یہ ام المومنین جناب عائشہ کہہ رہی, ہمارا اس سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں. اور ادھر خلیفہ وقت بار بار پر لکھوا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جلدی سے فوج بھیجو, خدا کے واسطے کوئی فوجی دستہ بھیجو, ہماری جان بچی. اور روایت یہ ہے کہ تسلی دینے کے لیے فوجی دستہ تیار کرا کے شام سے روانہ کیا گیا, لیکن حکم دے دیا گیا کہ خبردار جمعہ سے نکل جاؤ اور وہاں جا کر اس وقت کا قیام کرنا جب تک خلیفہ کے قتل کی اطلاع نہ آ جائے. اس لیے کہ خلیفہ امیر شام کو تو ضرورت اس بات کی تھی بغیر مورخین کے, امیر شام کے لیے زندہ خلیفہ بیکار تھا, مردہ خلیفہ کارآمد تھا. چنانچہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ خلیفہ کے قتل کی اطلاع آئے اور ہمیں لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کا موقع ملے. ادھر مولائے کائنات آگے جاتے ام المومنین جناب عائشہ نے دیکھا کہ بس اب یہ قتل ہونے والا, تو جلدی سے اونٹوں سے سوار ہو کر مکے کی طرف چلی گئی کہ حج کرنے کے لیے میں جا رہی ہوں. اب کوئی ایسا شخص نہیں رہ گیا جو ان کو باغی کہا جاتا, لیکن یہ باغی نہیں تھے بلکہ ستا ہوئے مظلوم طبقے کے لوگ تھے. انہوں نے حملہ کیا اور خلیفہ وقت کے اوپر حملہ کر کے, اب روایتوں میں یہ ہے کہ محمد ابن ابی بکر کہے تھے, لیکن پھر خلیفہ وقت نے ابو بکر سے اپنے تعلقات کا واسطہ دیا تو وہاں تو واپس آ گئے. پھر کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تیسرے خلیفہ کو, اور آج تک تاریخ نہ بتا سکی کہ وہ کون لوگ تھے, اس لیے کہ دیکھنے والا گواہ صرف ایک تھا جناب ناہرہ حضرت عثمان کی زوجہ, لیکن وہ اتنی ضعیف تھی کہ کسی کو پہچان نہ سکی. اور بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ان آدمیوں کی شکلوں کو اور چہروں کو نہیں پہچانتی. خلیفہ ثالث کا خاتمہ ہو گیا, اور یہی خلیفہ ثالث کا خاتمہ بنیاد بنتا ہے اس کے بعد کے تمام ہنگاموں کی. واقعہ کربلا کا آغاز تین نمایاں مقامات, ایک تقریبے کا میدان, ایک شورا کا مقام, اور ایک حضرت عثمان کے ہاتھ میں خلافت کا آ جانا اور بنو امیہ کو خلافت کی چاپ لگ جانا. تو اب اس کے بعد جب خلافت کی چاپ لگی تو بنو امیہ نے پہلا کام یہ کیا, مغیرہ اس نے شامہ کا واقعہ اگلی تقریر میں آئے گا, آج صبح ختم ہو رہا ہے مسائل استقرار بتانا ضروری. مغیرہ ابن شامہ یہ نقل کرتے ہیں کہ میرا دل اس دن معاویہ کی طرف سے کھٹا ہو گیا جب معاویہ نے یہ کہا کہ میری زندگی کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے جملے کو اس کائنات سے ختم کرا دوں. یہ پوری اسکیم, پوری سازش, پورا منصوبہ اسی ایک مقصد کے تحت تھا, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. تو آپ کو جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ واقعہ کربلا بڑا سلحی واقعہ بھی ہے, بڑا مختصر واقعہ بھی. کم از کم بھی اگر آپ واقعہ کربلا کا سرفری سے جائزہ لیں تو مکمل تقریر اس کے لیے درکار ہو. چنانچہ آئندہ کی تقریر بھی ہماری امام حسن کے سلسلے کی دوسری تقریر کی طرح پہلا جملہ ہی تاریخ سے شروع ہوگا اور پوری تقریر تاریخ کے بارے میں ہوگی. سیرت ایک امام کے بارے میں جتنا کچھ آج آپ کو بتایا جا سکا فی الحال یہی کفایت کر رہا ہے. باقی چیزیں آپ مجالس میں سن سکتے ہیں, لیکن یہ تاریخ جو مسائل ایسے ہیں جو کھلے عام مجالس میں پڑھے جانا مشکل, اور اس لیے بھی مشکل ہوتے ہیں کہ سیرت کو 10-15-20 منٹ میں بتائی جا سکتی ہے کوئی ایک واقعہ لے کر. تاریخ کا تسلسل ایسا چلتا ہے کہ اگر کوئی عالم ایک واقعہ بیان بھی کرنا چاہے تو ایک مجلس میں مکمل نہیں ہو سکتا. اور آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ آج 10ویں تقریر ہو رہی, اور جتنے واقعات آپ نے سنے آپ اس سے پہلے آپ علماء کی زبانی سنتے چلے آئے ہوں گے, لیکن چونکہ ایک ربط نہیں مل رہا تھا اس لیے بات ذہن کے اندر آسانی سے نہیں بیٹھ رہی. واقعات وہی ہیں جو آپ نے بار بار سنے اور پڑھے, لیکن مربوط سلسلہ چل رہا ہے تو اس لیے بات سمجھنے میں آسانی ہو رہی. اس اعتبار سے آئندہ تقریر ابتدا کی ہماری ہوگی تاریخ کے بارے میں. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ واقعہ کربلا سے زیادہ اخلاقی اہمیت تو کوئی واقعہ ہی نہیں, ہر قدم پر اخلاقیات کا ایک پہلو نکل رہا ہے, وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر آئے گی. مسائل دفاع میں ہماری گفتگو آج کل خون پھر کر کچھ رد مظالم کے مسئلوں کے اوپر ہو رہی تھی, کبھی خون کا, کبھی قرضے کا, کبھی رد مظالم کا. اور تاریخی تسلسل کو آپ دیکھیں تو امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین اور ہمارے تمام ائمہ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے رہے وہ یہ چیز پر زور دیتے رہے ہیں کہ عقل حلال اور قسط مقام, کہ ہمیشہ روزی کھاؤ تو حلال کی روزی کھاؤ اور جملہ زبان سے نکالو تو کچا جملہ نکالو. یہ دو چیزیں بنیاد ہیں مومن کو مومن بنانے کے لیے. اور اسی لیے روایت یہ ہے کہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو دینی پروگرام میں لے جاتے ہیں, دینیات پڑھاتے ہیں, نماز زیادہ ڈالتے ہیں, پھر بھی وہ گمراہ ہو رہے ہیں. صرف رزق حرام کی وجہ سے یہ کہ رزق حرام انسانی روح کو بالکل گمراہی اور حرام کی طرف لے جاتا, تو ضرورت ہے کہ ان فقہی مسائل کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تاکہ انسان رزق حرام کا شکار نہ ہونے پائے. اب وہ مسئلہ آج ہم ایک ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں جو اتفاق سے آج کل خارا گر ہی کے قریب ایک جگہ فقہی پروگرام ہوتا ہے, وہاں یہ زیر بحث. لیکن گزشتہ ایک ہفتے میں تین یا چار عاملین نے الگ الگ مقام پر یہ سوال کیا, تو سوال کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ دہرائے دے رہے ہیں. اگر کیا اکثریت نے مسائل کم از کم ہماری زبان سے اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں سنے ہوں, اور ان مسائل کا نام ہے لقطہ کے مسائل. جو سنتے رہتے ہیں لوگ کو اس چیز کے لیے تیار رہے کہ بس آٹھ منٹ اب رہ گئے ہیں ہماری گفتگو کا وقت ختم ہونے میں. مختلف کے مسائل ہیں لیکن یہ اہم مسائل ہیں, اس لیے ان کا بیان کر دینا ضروری ہے. لقطہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ قائم ترین مسئلہ ہے. لقطہ کہا جاتا ہے ہر اس گری پڑی چیز کو کہ جس کا مالک پتہ نہ ہو اور آپ کو وہ کہیں پر موجود مل جائے, اس کا نام ہے لقطہ. جو چیز بھی کہیں پر گری پڑی اس حالت میں ملے کہ اس کے مالک کا آپ کو پتہ معلوم نہ ہو, اس کا نام ہے لقطہ. اور جب آپ اس کو اٹھا لیں گے تو اٹھاتے ہی آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں, انہیں ذمہ داریوں کو فقہ کے مسائل کی صورت میں پیش کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے, یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ جب کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو ایک سال تک اس کا اعلان کرو. لیکن یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ ایک سال تک اعلان کرو. مسئلہ تین شقے ہیں مسئلے کی, تیسری شق میں اعلان کرانا واجب. پہلا بنیادی مسئلہ تو یہ یاد رکھیے کہ جس چیز کو آپ حاصل کریں اس کی قیمت لکھی جائے. اگر ایک درہم سے کم ہے اس چیز کی قیمت تو اس صورت میں اس کا مسئلہ علیحدہ, ایک درہم یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ. بس میں آپ جا رہے ہیں کوئی چیز مل گئی, اسکول میں گئے کوئی چیز مل گئی, کالج میں کوئی چیز مل گئی, اور اکثریت جہاں جاتی ہے یعنی سینما ہال میں وہاں جا کر کوئی چیز مل گئی, اقلیت جہاں جاتی ہے یعنی مسجد میں وہاں کوئی چیز آپ کو مل گئی, اسی طریقے سے قبرستان میں گئی کوئی چیز مل گئی, راستے میں کوئی چیز مل گئی, دوست کے گھر میں کوئی چیز مل گئی, یہ تمام کے تمام مقامات پبلک پلیسز کے جہاں پر آپ کو کوئی پڑی ہوئی چیز مل جایا کرے. جب وہ چیز آپ کو مل جائے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیمت کیا ہے. اگر اس کی قیمت ایک درہم سے کم ہے تو بہت آسانی ہے اٹھانے والے, اور اگر ایک درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو تھوڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. اب ذمہ داریاں عائد ہونے تو آپ پر یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو ذمہ داری ہی ادا کرنا ہے, بلکہ اس کا انتہائی ثواب بھی کہ جو کسی مومن کے مال کو ضائع ہونے سے بچائے اور مومن تک پہنچائے, انتہائی ثواب اس کا کہا گیا ہے جہاں تک کہ اسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بتایا گیا ہے. تو اب انتہائی اہم مسئلہ ہے, اس لیے اور توجہ سے سنا جائے تو بہت آسان مسئلہ بن جاتا ہے. ایک درہم سے کم ہے تو بہت ہی آسان چیز, لیکن پہلے یہ طے ہو جائے کہ ایک درہم کیا ہے. اب ایک درہم کی مقدار, درہم تو پرانا سکہ ہے, ایک درہم کی مقدار آپ آئے تو میں نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ کے اندر یہ بتائی کہ انگریزی جو پاؤنڈ ہے, جو برٹش پاؤنڈ, اس کا چوتھائی حصہ ایک درہم کہلاتا ہے. اور آج کل ریٹ جو بھی چل رہا ہو, اگر ہم 18 روپے ریٹ مانیں پر چیزیں پاؤنڈ کا پاکستانی روپے کے حساب سے, تو 4.5 روپے کی چیز ایک درہم کی کہلائے گی. 20 روپے اگر اس کا ریٹ ہو تو 5 روپے کی چیز ایک درہم کی کہلائے گی. اور آپ پوری نے کیا مثال بتائی ہے, وہ مثال خود انہوں نے مثال میں بتائی جو مسئلہ الجھ سکتا ہے, لیکن شاید یہ مسئلہ آپ کو مل جائے. آپ پوری کی گجراتی توضیع المسائل جو کچھ مومنین کے پاس آ چکی ہے, شاید پاکستان اسلامک سیمینری سے بھی آپ کو مل جائے, اس کے آخر میں انہوں نے کہ درہم دینار اس قسم کے جو الفاظ بہت سید میں استعمال ہوتے ہیں ان کو جدید جو وزن ہے گرام اور کلو گرام وغیرہ اس سے مطابق کر کے وہاں سے لکھا, تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا کہ ایک درہم کتنے کے برابر ہوتا ہے گجراتی توضیع مسائل کے لاسٹ پہ. بہرحال آپ مومنین کے مسئلے کو لے کے چلیں کہ اگر ایک درہم 5 روپے بنتا ہے, 5 روپے نکالنا ہم بتا رہے ہیں ورنہ اصل یہ ہے کہ کون کا چوتھائی حصہ, تو اگر اس کی قیمت ایک درہم سے کم ہے تو آپ اس کو اٹھا دیں. اب اٹھانے کے بعد اگر آپ کو اس کا مالک معلوم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف مالک تک اس کو پہنچا دینا ہے. اور اگر مالک معلوم نہ ہو سکے تو تلاش کرنا واجب نہیں ہے, تحقیق کرنا واجب نہیں ہے, مالک کا انتظار کرنا واجب نہیں ہے, دوستوں سے کہنا واجب نہیں ہے, بلکہ اٹھایا مالک معلوم ہے مالک کو دے دیجیے, مالک معلوم نہیں ہے تو رکھ لیجیے خود استعمال کر لیجیے, وہ آپ کی چیز ہوگی اور کوئی آپ کو اس پر گناہ نہیں ملے گا. اور اگر اتفاق سے وہ چیز آپ نے استعمال کر لی, بعد میں مالک آ گیا اور اس نے کسی طرح آپ کو یقین دلا دیا کہ یہ چیز اس کی, آپ کو بھی یقین آ گیا, تو اب اگر وہ چیز موجود ہے آپ تک آپ کے پاس, مثلاً قلم اٹھایا تھا آپ نے, قلم سے 10-12 دن لکھا مالک آ گیا اور آپ کو اس نے یقین دلا دیا کہ یہ میری چیز, تو یہ قلم اس کو آپ واپس کر دیں. یا اگر ایسی چیز ہے کہ جو مثلاً فرض کیجیے کہ ٹوتھ پیسٹ آپ کو ملا, آپ نے 4-5 دن تک اس سے دانت صاف کیے تھے, آدھا ختم ہو گیا تو آدھا باقی, اب مالک آ گیا تو جتنا ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا, اس پر آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جو باقی ہے وہ اس کے آپ حوالے کر دیں. اور اگر ایسی چیز آپ کو ملی تھی کہ جو استعمال سے فوراً ختم ہو گئی تھی, مٹھائی مل گئی تھی آپ کو, پھل وغیرہ مل گئے تھے, کھانا وغیرہ مل گیا تھا, آپ نے ڈٹ کر کھایا اس کو, اب مالک آ گیا, تو اب آپ کو اس کی قیمت نہیں دینا بلکہ وہ آپ کا بالکل معاف ہو گیا, رزق حلال کا آپ نے استعمال کر لیا اور اب اس کا معاملہ ختم ہو. تو ایک درہم سے کم کی جو چیز ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اٹھائیے, مالک معلوم ہے تو مالک کو پہنچا دیجیے, مگر فرض کی روٹی کے اوپر تارا ہے کسی نے جس کے مالک کا نام یہ ہے تو یہ اس کے نام اس تک آپ پہنچا دیجیے, البتہ اگر لڑکی کا نام پڑا ہے تو احتیاط کیجیے گا. اچھا, اور اس کے بعد اگر مالک آپ کو نہیں بتایا ہوگا تو اس صورت کے اندر آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے, مالک کبھی نہیں آیا وہ چیز آ, اور مالک آ گیا تو اس صورت جتنی چیز آپ خرچ کر چکے ہیں اس کا آپ کا کوئی برا نہیں, نہ اس کے پیسے آپ کو دینا ہے, نہ اس کا بدلہ دینا ہے, نہ اس کی معذرت کرنا ہے, نہ اس کی معافی مانگنا ہے, اور جتنی چیز باقی ہے وہ آپ اس کے حوالے کر سکتے. اچھا, اب اگر وہ ایک درہم سے زیادہ کی چیز ہے, 3 منٹ ہے, ایک ایک 3 منٹ کا یہ مسئلہ مکمل ہو سکتا ہے یا مکمل نہیں ہو سکتا, ایک درہم یا اس سے زیادہ کی چیز ہے, یعنی 5 روپے یا 5 روپے سے زیادہ کی چیز ہے, پھر بتا دیں کہ 5 روپے بطور مثال ہم نے کہے, تو اب یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, اگر 5 روپے سے زیادہ کی چیز ہے تو اس کا 1 سال اعلان کرانا پڑے گا, نہیں, 3 شرطیں جب کسی چیز میں جمع ہو جائیں تب اس کا اعلان واجب ہوتا ہے, اور اگر 3 شرطیں نہیں کوئی بھی 2 شرطیں ہیں تب بھی اس کا اعلان واجب نہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ چیز 1 درہم یا زیادہ کی ہو تب اعلان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, 1 درہم سے کم کی ہے تو آپ نے بھی سنا کہ نہ تحقیق ہے, نہ اعلان ہے, نہ تلاش ہے, نہ جستجو ہے, آپ ہے اور وہ چیز آتی ہے, اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تب اعلان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے لیکن اعلان واجب نہیں ہوتا. دوسری شرط دیکھنا پڑے, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کے مالک کا پتا چلانا ممکن ہو, اگر ایسی چیز ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کے مالک کا پتا نہیں چل سکتا ہے, مثلاً جڑیا بازار کے اندر آپ بیٹھے ہیں, وہاں پر اگر نوٹ گر گیا, کسی کا قلم گر گیا, کوئی پینسل گر گئی, تو ہزاروں آتے ہیں اور جاتے ہیں, اور اس لیے آتے اور جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو سلسلہ ہم شروع کریں گے شیطان کے حق کنڈے, اور اس میں وہ شیطان کے دھوکے بتائے جائیں گے جس سے شیطان ہر گروہ کو بہتاتا ہے, عابدوں کو, زاہدوں کو, عالموں کو, عارفوں کو, مومنوں کو, غیر مومنوں کو. اس میں تفصیل آئے گی کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی تمہیں میرا پتا تلاش کرنا ہے, اگر کبھی آپ شیطان سے ملاقات کرنا چاہے تو آخر وہ رہتا کیا ہے, ہاؤس نمبر کیا ہے, اسٹریٹ نمبر کیا ہے, مکان کیا ہے, کدھر رہتا ہے, وہ کس علاقے میں رہتا ہے, تو شیطان نے آپ کو اپنا پتا بتا دیا کہ میں کہیں ملوں یا نہ ملوں دو مقامات پر ضرور ملوں گا, ایک جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوں گی وہاں پر میں بھی بیٹھا ہوں گا, اور دوسرا بازار, کہ بازار میں جو ظاہر پر کھڑے ہوں گے یا دکاندار بیٹھے ہوں گے, میں کوئی نہ کوئی شیطان ضرور ہوگا, بس اور بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ ہے کہ بازار کے اندر اگر آپ گئے اور وہاں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی مل گئی, تو ہزاروں آتے ہیں اور ہزاروں جاتے ہیں, اور آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے, اگر آپ اعلان بھی کر دیں کہ کس کا 10 روپے کا نوٹ ہے, وہ آ کر لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی قطار کھڑی ہو جائے گی کہ 1 سال سے پہلے تو آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اب ایسے مقامات پر تو ابتدا بھی یقین ایمپریس مارکیٹ ہے یا سیر و تفریح کے لیے آپ بیگم صاحبہ کے ساتھ ایل پی پر گئے تو وہ بھی ایسے مقام آتے ہیں, سارے طور پر اس قسم کا مقام ہے کہ ہزاروں آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو اب وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کو ملے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے مالک کا پتہ نہیں چل سکتا, خلاصہ یہ ہے, یہ تو کسی بازار کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آخر کی توضیع میں تاریخ اور قرآن تلاش کرنے لگے, مسئلہ صرف یہ کہ ہر وہ مقام یا ہر وہ چیز جو آپ کو ملے اور ملنے کے بعد آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ اس کا مالک نہیں پتہ چل سکتا, تو آپ اس کے لیے بھی 1 سال کا اعلان ضروری نہیں, بس جیسے ہی وہ چیز ملے یقین ہو جائے کہ مالک پتہ نہیں چل سکتا تو احتیاط واجب ہے کہ فوراً آپ اس کو کسی مستحق سید یا غیر سید کو دے دیں, آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. یہ ہو گئی 2 شرطیں, اور تیسری شرط بڑے مزے کی شرط, اور اسی لیے جو مزے کی شرط ہے تو وہ آئندہ ہی اس سے آنا چاہیے تاکہ ایک ہفتے تک آپ سوچتے رہیں اور مزہ پڑتا رہے. آج کا وقت پورا ہو گیا, چند سیکنڈ شاید زیادہ ہی ہو گئے ہوں, تو آج کی نشست ہماری اسی مقام پر ختم ہو رہی ہے, آئندہ کی نشست صرف مکمل طور پر تاریخ کی نشست ہوگی, بیچ میں کچھ تفصیل آتے رہیں گے اخلاقیات سے, لیکن ابتدائی گفتگو سے تاریخ کی نشست ہوگی, اور اب دلچسپ ترین گفتگو تاریخ اس لیے شروع ہو رہی ہے کہ امیر معاویہ اور اس کا بچپنا, یزید اور یزید کا بچپنا, یہ بڑے دلچسپ واقعات, یزید کے بارے میں تو آپ نے سنا کہ وہ ایک جنگلی قبیلے میں چھوڑ دیا گیا, معاویہ کے بارے میں بھی یہ کہ اس کی ماں نے لے جا کر پہاڑ کے قریب اس کو پیدا کیا تھا, وہاں چھوڑ کر آ گئی, اب وہ حضرت کس طرح یہاں کی یہاں بچے گھر سے پہنچے, یہ غلط مسئلہ جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر آئے گا. تو آئندہ تقریر ابتدا سے انتہا تک تاریخ کے موضوع پر ہوگی, پھر اگر موقع ملا تو اس نقطے کے مسائل مکمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست ختم ہوئی, انشاءاللہ آئندہ منگل کو آپ سے ملاقات.